خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
شہ صالحہ
غریب نواز، غریب نواز
ہم پہ ہو مہربان،
غریب نواز، غریب نواز
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی، کھانا پینا سامنے آ گیا، تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں. تو کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے، سونے، نیاز کھانے وغیرہ کی اجازت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1441 سن ہجری کے رجب المرجب کی آج چاند رات ہے. تمام عاشقان رسول کو رجب کا چاند مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو رجب کا چاند مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو رجب کا چاند مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ عجیب منظر دیکھا. ایک شخص کسی لنگڑے اور نابینا بڈھے شخص کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ کی خدمت میں ایاز نامی شخص نے اس کا قصہ سناتے ہوئے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرے سارے عزیز فوت ہو چکے تھے، میں اپنے چچا صبغہ کے 10 بیٹوں، یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا. وہ 10 بھائی مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، اور میرا مال ناک چھین لیتے، میں انہیں خوف خدا دلاتا، رشتے داری اور پڑوسی ہونے کے واسطے دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ جب حرمت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے یوں بد دعا کی، اے اللہ، میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ میرے چچا سبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ چنانچہ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 افراد مر گئے، اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ المان المان المان، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی یہ گناہ، پڑوسی کے ساتھ بد سلوکی یہ گناہ، پھر کسی بھی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا ظاہر یہ بھی جرم، پھر کسی پر ظلم کرنا یہ بھی جرم اور گناہ۔ تو ان کو اس ظلم کی سزا کیسی ملی یہ بھی آپ نے دیکھا، اور مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جانور ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی بد دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ جو کچھ ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہمیشہ غات بلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، عذاب سے نکا کس میں اے حوصلہ یا رب، کہیں کا آگ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، عذاب نار سے ہم سب کو تو بچا یا رب۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان رسول، رجب المرجب بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ حرمت یعنی عزت والے ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ حرمت والے 4 مہینوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ توبہ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں کچھ یوں کیا گیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها 4
قرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
ترجمہ کنزول ایمان. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرمت یعنی تعظیم والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم یعنی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں بڑا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں سال یعنی ایئر یہ درخت کی طرح ہے, ایئر جو ہے ٹری کی طرح ہے. رجب المرجب میں اس کے پتے نکلتے ہیں, شعبان المعظم میں شاخیں نکلتی ہیں اور رمضان المبارک میں پھل توڑے جاتے ہیں اور مسلمان اس کا پھل توڑتے ہیں. جس نے گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ کیا وہ اس مہینے میں توبہ کر لے اور نامہ اعمال کو روشن کر لے. جس نے فضولیات میں عمر گنوا دی وہ اب باقی عمر کو غنیمت جانے, جو بچ گئی عمر اس میں کچھ کر لے آخرت کے لیے.
عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی یا اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما. آئیے یہ دعا ہم 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, جن کو یاد نہ ہو تو یاد کرنے میں اللہ کرے کچھ مدد مل جائے وہ یاد کر لینی چاہیے. یہ دعا رجب میں یہ دعا کہنا دعا مانگنا سنت ہے.
اللہم بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جو ابھی دعا پڑھی نہیں حدیث پاک کے تعلق سے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ شرح میں فرماتے ہیں رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے. اللہ تعالی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع و خضوع یعنی دل اور دیگر اعضاء کی عاجزی رقت سوز عطا کرے اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر، رمضان بھی دے اور رمضان کا قدر دان بھی بنا کہ ہم اس میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، عبادتیں کریں، تلاوتیں کریں۔ صوفیہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے کہ رجب تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے، اور رمضان کاٹنے یعنی فصل کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر رو، اور رمضان میں رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو، اس فصل کو خیریت سے کاٹو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں سات مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا وحیاتا وحیاتا ولا نشورا، تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائے گا، اس کے گناہوں کا صحیفہ یعنی اعمال نامہ مٹا دو۔ سبحان اللہ، یہ دعا رجب میں بھی پڑھی جائے، شعبان میں بھی پڑھی جائے، صرف سات مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے بانی ہیں، تو ان کے ملفوظات میں ماہ رجب میں بہت استغفار کریں، جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، یعنی ماہ رجب میں یہ 3000 بار پڑھنا ہے، اب ایک نشست میں پڑھنا یہ نہیں لکھا، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ چلو پورے مہینے میں آدمی تقسیم کر لے، تو اگر روز کے 100 پڑھے تو 3000 ہو جائے گا، ہے نا، تو روز کے اگر 100 بار یہ پڑھے یہ دعا، استغفر اللہ یا ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔
یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، سے کی مغفرت فرما. ہونا ہم سب حشر میں رسوا بے حساب, سب کی مغفرت فرما.
آمین. جاہر نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز دیرینی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں, دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے, یعنی اپنے ویپن چھپا لیتے, اسلحہ چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے. تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور بے حرمتی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نوک دار نیزے سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اے عاشقان رسول, ہر صورت میں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جب یہ چلتی ہے تو کیا کیا کر ڈالتی ہے. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, لوگوں کا تیر پھینکنا زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانے سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ کمان کا تیر خطا ہو سکتا ہے یا ویپن کے ذریعے چھوڑی ہوئی بلیٹ جو ہے وہ اپنا نشانہ چوک سکتی ہے, لیکن زبان کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا. اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو, واقعی لوہے کے نوکیلے تیر کے مقابلے میں زبان کا زخم سخت تر ہوتا ہے. تیر کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان سے کی ہوئی بے عزتی اور دل آزاری کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا. عربی مقولہ ہے, جرح الکلام اصعب من جرح الحسام, یعنی زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. جس بدنصیب کی زبان کینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا, بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات نکل جائیں. چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے, خاموش رہنے والے شخص میں دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, اس کا دین سلامت رہتا ہے, اور نمبر دو, دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے. تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں, فضول باتوں سے پیچھا چھوڑانے اور زبان اور آنکھ کا درست استعمال جاننے کے لیے نیک بننے کا نسخہ بنام مدنی انعامات کو اپنا لیجئے. انشاءاللہ زبان آنکھ کے علاوہ دیگر اعضاء کے گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا اور خوب 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 برکتیں حاصل ہوں گی.
مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے, قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1441 سن ہجری کے ماہ رجب المرجب کی چاند رات پہلی تاریخ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج سے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور چھٹی شب تک انشاءاللہ سکسٹھ نائٹ تک یہ سلسلہ جاری ہے, کیونکہ 6 رجب المرجب یہ ہمارے آقا خواجہ خواجگاں شہنشاہ عارفاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے. اب سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بھائی شائع کرتا اپنے وقت پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الغریب.
جہاں محمود اتاری آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلام میں کہیں بھیک مانگنے کی بھی کوئی اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر.
دعائیں بھکاری، اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منگتے ہیں، تو ہم تو پلتے ہی بھیک پر ہیں بھائی. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالی غنی ہے، غنی اسے مالدار کو بھی بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بس مالک مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، تو ہم فقیر ہیں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم فقیر ہو، تو ہم تو اپنے رب کے فقیر ہیں. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اچھا، اب رہا یہ کہ بندے سے جسے عام حالات میں مانگنا، جو یعنی کہ وہ مانگنا منع ہوتا ہے جس میں ذلت کا سامنا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگرچہ ذلت کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی اجازت ملتی ہے. مثلا یہ کہ کوئی ایسا مسکین ہے، اس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانے کا نہیں ہے، یا کھانا ہے پہننے کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ضرورتاً بھیک مانگ سکتا ہے. اس کے لیے بھیک مانگنا حلال اور اس کو دینا کار ثواب. آخر وہ زکوٰۃ جو ہے، یہ جو صاحب نصاب پر اپنے شرائط کے ساتھ فرض ہے، تو یہ دریا میں تھوڑی ڈالنی ہے، نہ سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے، نہ فیس بک کے پیج پہ ڈالنی ہے، آخر وہ بھی تو کسی غریب کی جیب میں ڈالنی ہے نا، تو وہ پتا چلے گا یہ فقیر ہے، یا وہ اظہار کرے گا اور واقعی ہمارا دل مطمئن ہے کہ بھائی یہ فقیر ہے، تو اس کو دیں گے نا زکات. تو پھر فطرہ بھی تو غریب کو مسکین کو دینا ہوتا ہے نا، حقداروں کو. تو بہرحال یہ کہ یوں بھیک مانگنے کا تصور تو موجود ہے، البتہ یہ کہ جو حقدار نہیں ہے، جس کے لیے شرن جائز نہیں ہے بھیک مانگنا، وہ اگر بھیک مانگتا ہے تو یہ گناہگار ہے اور جہنم کا حقدار ہے. وہ بظاہر سکے اور نوٹ وصول کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انگارے ہیں، کہ جو ضرورت کے بغیر یہ اس طرح بھیک مانگ کے جمع کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شاہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. اب یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حقدار نہیں ہے بھیک مانگنے کے، پھر بھی مانگتے ہیں، یہ ایک تعداد ہے، بلکہ باقاعدہ پروفیشنل بھکاری، اب تو پوری پوری ٹیمیں مافیا یہ پورا، اور یہ بھیک مانگ رہے ہوتے اور اس پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب ان کے لیے یہ وعید ہیں کہ یہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے فوراً باز آ جائیں اور اللہ کے حضور توبہ کر لیں. حضرت سیدنا سمور بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. حضرت سیدنا عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیق روزے شمار دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال لے کر نہ جاتا. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. تو بہرحال یہ کہ بھیک مانگنا، یہ جو حقدار نہیں ہے مال جمع کرنے کے لیے ویسے بھیک مانگ رہا ہے، یا عادتاً بھیک مانگنا بھی گناہ ہے. یعنی اس طرح کے جیسے کہ وہ کمانے پر قادر ہے, اور بعض لوگ اس کو پروفیشن بناتے, کماتے نہیں ہیں, طاقت بھی ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں, جس کو پیشہ ور بھکاری بھی بولتے ہیں, پروفیشنل بھکاری بھی بولتے ہیں. تو یہ اس کا پروفیشن بنانا یہ بھی حرام, اور پتا ہوا ہے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے تو اس کو دینا بھی گناہ ہے, کیونکہ اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. ہم سب دینا ہی بند کر دیں گے تو یہ کب آئے گا, محنت مزدوری کرے گا. تو یہ پورے پورے آرٹسٹ ہوتے ہیں, لنگڑا کر چلیں گے, منہ لٹکا کے بات کریں گے, ان کو رونا بھی آئے گا, یا ان کو بہت کچھ آتا ہوتا ہے, یہ بالکل ڈونگ کرتے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے لنگڑا کرائیں گے آپ کو رحم آ جائے گا, پھر آپ کو اگر یقین نہ آئے نا تو کبھی یعنی کہ اس کا اپنی نگاہوں سے پیچھا کرنا, یا بہت دور کے بعد پیچھا کرنا, اس کی ٹانگ صحیح ہو چکی ہوگی. ایسا بھی ہوتا ہے, سب ایسے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے. مطلب اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے.
یہ رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ اس کو نہ دیا تو ہم پہ کوئی مصیبت آئے گی, ہماری اولاد پہ کوئی آزمائش آ سکتی, تو اس ڈر کی وجہ سے دے دینا کیسا؟
اگر وہ حقدار نہیں اور پروفیشن ہے اس کا یہ, اور وہ بظاہر ایسی کوئی صورت نہیں کہ اس سے شر پہنچے کہ بھائی نہیں دیں گے تو یہ مارے گا یا برا بھلا کہے گا, بدنام کرے گا, تب تو دینا جائز ہے. اب وہ اس کے حق میں رشوت ہے, وہ لینے والا تو گناہگار ہی, لیکن ایسی صورت عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یعنی کتنا بڑا یعنی کہ یہ منظم پروفیشن ہے. ایک ہی طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے فقیر, انگلیاں جلی ہوئی, آنکھیں جلی ہوئی, ان کی دسی ہوئی, وہ ہتھیلیاں انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہے, ہتھیلی ہوتی ہے جس سے سکہ رہ سکے, ایسے مقصود یہ کہاں سے آئے؟ یہ معاشرہ ہے, کسی ماں نے ایسا جنا ہو تو مجھے بتاتے ہیں ہم, ایسے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی کروڑ اربوں میں ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے, شہادت المعدوم, عام طور پہ نہیں ہوتے ایسے بچے. تو یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں, پورا مافیا ہے, بچے اغوا ہو جاتے ہیں, بڑے بھی بعد وقت اغوا ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ ان کو اس طرح جلا جلو کر ان کو ٹارچر, ان کے ٹارچر سیل ہوتے ہوں گے, اس میں ٹارچر کرتے ہوں گے, ان کو اذیتیں دے دے کر ان کی میموری فیل کر دیتے ہوں گے, یہ یادداشت, اور اس طرح ان کو زخمی کر کے اور پھر یہ بیچاروں کو یہ ڈال دیتے ہیں گلیوں میں, چوراہوں پر, مارکیٹوں میں, بازاروں میں یہ پڑے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے, مطلب باقاعدہ اچھے خاصے مستنڈے لوگ دور سے اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, یہ جس کو ڈالا ہوا نا انہوں نے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس یہ جو پیسہ بھی لے رہا ہے اس میں اتنی طاقت تو نہیں کہ پیسے سنبھال سکے, تو یہ کہ کوئی دوسرا لے کے بھاگ نہ جائے, اس لیے وہ نگرانی کرتا ہے. پھر جب تھوڑا موقع ملے گا تو وہ آئے گا اور وہ پیسے بھی قابو کر لیتا ہے. وہ اس کو کرنا کیا پیسوں کو, وہ تو بےچارا اس کو کچھ نہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے نہ اس میں کوئی عقل انہوں نے باقی چھوڑی ہے, بس وہ جو تو کھلاتے پلاتے ہوں گے بےچاروں کو. یہ ان کا ہے کہ وہ سمجھو کہ وہ اوزار ہیں کمائی کے, تو یہ پورا پروفیشن نہیں ہے. باہر ملکوں میں تو بڑی سختیاں ہیں, کوئی کسی کی مجال نہیں ہے یہ, کوئی مطلب بھیک مانگ جیسے کئی ممالک ہیں جہاں مطلب قانون ہمارے یہاں بھی ہے, بھیک مانگنے کی ہمارے بھی اجازت نہیں ہے, لیکن بس یہ کہ عمل ہو جائے نا تو یہ نا کہ بہت سو کا بھلا ہو جائے. فلاحی ادارے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے, ان کو پھر عروج ملے گا, وہ لوگ مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا تھوڑی ہے, جیسے بولتا نا ایک در بند تو ہزار در کھلے, تو ہم مطلب کہ اگر اپنے قانون کو صحیح نافذ کریں, دیانت داری کے ساتھ جو قانون چلانے والے ہیں یہ اس کو نافذ کریں, اس پر عمل کریں, تو اس میں ذر قوم و ملت کا بھلا ہے, اور ایک ملک مطلب اس میں سکھی ہوتا ہے, لوگ سکھی ہوتے ہیں. جب لوگ سکھی ہوتے ہیں تو چوریاں, چکاریاں, ڈکیتیاں, دہشت گردیاں, بہت سارے معاملات جو ہے نا یہ ان میں مطلب یعنی کہ کمی آتی ہے, اور رفتہ رفتہ پورا امن ماحول بنتا ہے. لیکن اب یہ کہ وہ ایک گجراتی کہاوت ہے, جہاں رکشک بھکشک تھا تیاں پرجوان تیاں پرجانو پوچھوں شو, جہاں رکشک بھکشک تھا تیاں پرجانو پوچھوں شو. رکشک بولتے محافظ کو, بھکشک بولتے کھا جانے والے کو. تو جہاں محافظ خود کھانے پہ تل جائے گا تو بیچاری ریایا پرجا مانے ریایا، تو پھر ریایا کا پوچھنا ہی کیا؟ تو بس یہ ہے، حالات ایسے ہیں کہ خدا کی پناہ بس، کہ محافظ خود دو ہاتھ سے لوٹنے میں مصروف جہاں ہیں، تو وہاں کیسے بیچاری ریایا کی اصلاح ہوگی؟ پھر یہ بھی مطلب پیچھے نہیں رہتے نا، ریایا پھر ان کو بھی لوٹ لیتی ہوگی، موقع پاتے ہی ان کو نہیں چھوڑتی ہوگی. اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے، اللہ ہم کو امن نصیب فرمائے. ماہ رجب کا صدقہ میرے وطن عزیز کو ایسا عروج ملے کہ بس اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر اس میں دینے والے جو ہوتے ہیں یہ بھی اگر حوصلہ شکنی کی طرف بڑھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟
یار یہ ان کی ایکٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ بےچارے دے ڈالتے ہیں. میں نے میرے ساتھ ایک چٹکلا بہت پرانا ہے، تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم رمضان مبارک میں وہ مدنی عطیات آپ تو بولتے گھر چندہ کرنے نکلتے تھے ہم کسی دور میں، تو ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے ایک آفس پر، میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی اور بھی تھے. اب رمضان شریف میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دواؤں کی لسٹیں، ایکس رے، پھر یہ کہ وہ پورے ایکٹر ہوتے ہیں باقاعدہ رو رو کے مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بپتائیں سنا. رمضان ختم، ان کی بیماری ختم، ان کی مصیبتیں ختم، دیکھیں لوگوں کی جیبوں میں پیسے ختم، وہ بانٹ چکے، یہ سب کام دھندے میں لگ جاتے ہیں. رمضان میں جس کو دیکھو وہ بھیک مانگ رہا ہے، طرح طرح کے مسائل وہ بیان کر رہا ہے، لوگ دے رہے ہوتے بےچارے، لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی. خیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا، بڑی مسکین صورت بنا کر اس نے بڑا ایکشن سے اس نے مطلب ہم سے بھیک مانگی. گیا تو میرا ساتھی جو تو بہت بڑا لکھا ہے، کہہ سکتے ہیں ذہین اور میں نے میرٹ لسٹوں میں آنے والا ہی ہوں کہہ سکتے ہیں، اچھا مطلب نے کہا میرٹ لسٹ یا ممتاز ما شرف جس کو آج کل بولتے ہیں ہمارے یہاں، وہ مذہبی اس کا نہیں تھا یعنی کہ کسی مدرسے کا، لیکن دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا تھا. تو وہ میرے کو بولتا ہے الیاس ہی تو صحیح لگے تھا، بولا کہ یار یہ تو واقعی اقدار لگتا ہے. تو میں نے پھر میں نے وہ کسوٹی شروع کی، میں نے کہا بھائی کما کے کھا کما کے کھا، میں نے اپنے ایکشن دیکھا نا اس کو بھکاری کی ہستی نکل گئی، وہ ہستا ہوا چلا گیا اور میرا دوست دیکھتا رہ گیا کہ یار اس کو بھی نہیں بخشا، پکڑ لیا اس کو. تو یہ ایسے مطلب ڈرامہ باز ہوتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
یعنی عوام کو اگر ہم یہ کچھ کہہ دیں کہ آپ غور کریں، کیا اس طرح ایک حاجت مند، ضرورت مند، ایک شریف شخص اور ایک ضمیر جس کا زندہ ہو، کیا وہ یوں سڑکوں پر اس انداز پر کیا بھیک مانگے گا؟ تو وہ کیوں مطلب کہ ان کو، جب تک ان کی حوصلہ شکنی، کہتے ہیں نا کہ تماشائی نہ رہیں تو پھر تماشا کس کو دکھایا جائے، تو عوام کو بھی تھوڑا بہت شعور دیں. وہ تو آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ یہ جو انداز چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بیچارے عوام بھی جو ہے نا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ ان کے وہ ہاتھ ٹیڑھے میڑھے، منہ ایسا کر کے ویسا کر کے، اچھا یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ یہ وہیں پہ وہیں بھیک مانگتا ہے، یہ روزانہ وہی آدمی آ کے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بات بھی نہیں بدلتا، چوک بھی نہیں بدلتا، کون اس کو لے جاتا؟ اچھا بعض وہ نیچے سے گھسیٹ گھسیٹ کرا رہے تھے، کون لے جاتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے؟ کچھ سچکا نہیں پڑتا عوام کو. خیر اب یہی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ خیر فرمائے.
ایک ہی ایک بینڈیج باندھ کے رکھتے، شاید یہ کنجوس بھی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی بہت ٹیکنیک کرے آدمی کے اور رنگ بدلتا رہے، ایک کا ایک پٹا ان کو بندہ رہتا ہے، پہچان والے پہچان لے گئے یار یہ ڈرامہ ہے، یہ کر رہے ہوتے بس، لوگ دے رہے ہوتے ان کو بھی، وہ جس کی لاٹھی اسی کی میز.
صحیح ہے، اللہ آسانی کرے،
اللہ خیر کرے،
اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو ماہ رجب المرجب کی آمد بہت بہت مبارک ہو.
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھا جا سکتا ہے؟
ہاں نفل ہو یا فرض روزہ، سحری شرط نہیں ہے، سحری سنت ہے، اور پانی کا گھونٹ پی کر بھی سحری ہو جائیے، پراٹھے اور انڈے کھانا ملائی کے ساتھ پراٹھے کھانا یہ سحری کے لیے شرط نہیں ہے. اس بغیر سحری کے روزہ رکھا تو روزہ ہو جائے گا لیکن سنت چھوٹی. بعض لوگ سحری ہے تو دو طبقے, ایک تو سمجھتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے, ایک طبقہ یہ کہ سحری کے بغیر روزہ رکھو تو وہ تھوڑا کارنامہ ہے, بہادری سمجھتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا بہادری ہے, سنت کو ترک کرنا بہادری نہیں ہے. تو پھر بھی اگر کسی نے سحری نہیں کی تو روزہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے میرے اہل سنت, یہ ارشاد فرما دیجئے بچوں کو کس عمر سے کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی جائے اور کون سی؟
ہاں بھائی, وہ غوث پاک کو 17-18 پارے یاد تھے. اچھا, عمر تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی ان کی, تو تیئی ماں کے پیٹ میں, وہ عمر تو کاؤنٹ نہیں ہوتی. پیدا ہونے کے بعد بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, اب اس کا پہلا دن شروع ہوتا ہے. تو یہ پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے تو کتاب پڑھنی شروع کر دی تھی. قرآن کریم کو تو قرآن کریم میں کتاب کہا گیا ہے, تو اس کی کوئی عمر نہیں ہے. جب سمجھدار ہو جائے اور پڑھ سکتا, عام بچہ نہیں پڑھ سکتا چھوٹا, یہ تو کرامت ہے غوث پاک کی. تو یہ کہ بچہ اتنا سمجھدار ہو جائے کہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, کوئی قید اس کی عمر کی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارا میرا سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کہتے ہیں 3 بار کلمہ پڑھ کر پھونکنے سے چیز پاک ہو جاتی ہے, یہ کیا صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر.
کلمہ پاک تو کرنے والا ہے, اگر کوئی غیر مسلم دل کی تصدیق کے ساتھ کفر سے توبہ کر کے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا دل کفر سے پاک ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر کپڑے پر پیشاب لگ گیا بالفرض تو وہ 1000 بار بھی کلمہ پڑھ کے پھونکے ماریں گے تو پاک نہیں ہوگا, پاک ہونا شروع بھی نہیں ہوگا, وہیں کا وہیں رہے گا. اس کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو مطلب بیان کیا گیا کہ پانی سے مثلا اس کو پاک کیا جائے, یعنی کہ اس پر اتنا پانی بہایا جائے کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ پانی اتنا بہایا جائے کہ اب یہ ذہن بن گیا جم گیا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا, یہ پاک ہو گیا. یہ ایک طریقہ ہے, اور بھی طریقے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, وہ آپ حاصل کریں, اس میں اور طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں پاک کرنے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے یہاں جیسے گاؤں میں نا بابا, یہ بچپن سے یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ باتھ روم وغیرہ سے آئے یا کہیں سے آئے نا تو پانی تو ڈالنا ہے, لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیں گے نا تو تب تک وہ پاک نہیں ہوگا نا. تو پانی سے بھی دھوتے تھے, ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنا بھی اس پہ ضروری سمجھا جاتا تھا.
اچھا, اور پھر کلمہ پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو, یہ تو قاری صاحب چیک کریں گے تو پتا چلے گا. یار عوام اپنے طور پر کر لیتے ہیں ایسا. کلمہ پڑھنا اچھی چیز ہے, لیکن ایک پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری سمجھنا یہ اچھا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے ضروری قرار نہیں دیا ہم اپنے طور پر اس کو ضروری نہیں ٹھہرا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. طارق بھائی پوچھ رہے ہیں کہ استخارے میں اکثر جواب آتا ہے کہ وقتی آزمائش کا اشارہ ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اکثر ایسا ہی آتا ہے, ان کو آتا ہوا ہو سکتا ہے. استخارہ اول تو استخارہ کنفرم نہیں ہوتا قطعی, یعنی کہ یہ اس کو کیا کہنا چاہیے, پرفیکٹ
کنفرم
نہیں ہوتا. استخارہ ایک ظنی ہوتا ہے, ظنی کو انگلش میں کیا بولیں گے, چلو کچھ تو بولتے ہوں گے. تو یہ کہ استخارے میں اگر یہ آتا ہے کہ وقتی آزمائش ہے تو آسان ہے نا یہ جواب, تو اگر بولے کہ ہیوی آزمائش ہے تو بچنا مشکل ہے, پھر تو گیا. تو اس لیے وہ وقتی اشارہ ہے, تو اس طرح زیادہ ڈیپ جانا نہیں چاہیے. اور اللہ تعالی سے عافیت کا سوال ادا کرنا, عافیت مانے سلامتی, اللہ تعالی سے سلامتی کا سوال کرنا چاہیے کہ وہ سلامتی نصیب فرمائے, عافیت نصیب فرمائے.
شہباز علی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں چھینک آئی ایک رکن میں چار مرتبہ، تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟
چار مرتبہ یا ہزار مرتبہ، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔
شمشاد کا سوال ہے، وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھ اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟
شریعت میں سا ہے، پہلی شروع میں بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو جیسا شریعت نے نماز کا طریقہ بیان کیا تو وہ تکبیر قنوت تیسری رکعت میں ہے، یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے، تو یہ اٹھانا یہ واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے، پھر ہاتھ اٹھانا سنت ہے نا، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔
عبد القادر بھائی کا میسج آیا، کسی اور کی میڈیکل انشورنس پر اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟
میڈیکل انشورنس ظاہر ہے کہ دوسرے کے اس پہ، ویسے ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ بھائی تمہارے جو والدین یا بال بچوں کا تم کو مطلب ہے کہ علاج فری ہے، یہ ہوتا ہے، اس طرح یہ فری ہے۔ اب اس میں کسی دوست کو لکھوا دینا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یا کسی دوست کا لکھوا دینا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یا اس طرح کا، یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، جھوٹ ہے، اور اس طرح کرنا گناہ ہے۔ یہ بہت پرانا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار مجھے کسی نے لا کر، ایک وہ ان دنوں میں ایک دوا استعمال کرتا تھا، اس کو پتا چل گیا ہوگا، ایک اس نے مجھے ڈبیا لا کر دی، اب پھر اس نے چلو یوں گفٹ دے دیتا تو میرے کو شاید اتنی سمجھ نہیں پڑتی، بیچارے نے خود وضاحت کی سمجھے کہ یہ میرا ایک دوست ہے تو وہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، تو اس سے میں لے آیا ہوں، تو اب میں نے کریدا اس کو، ماتا ٹنکا میرا، میں نے کہا کس طرح اس کو، تو بولا وہ ملتا ہے ان لوگوں میں، کیسے ملتا ہے مجھے پتا، باہر ملک کی بات کر رہا ہوں، اندازہ تو ہوتا ہے نا، یہ سڑ کے جو اٹھاؤ مالے مفدلے بے رہے، کوئی تو اس کی کاغذی کاروائی تو ہوتی ہوگی نا، خیر تو وہ پھر وہ مسئلہ یوں حل ہوا کہ یہ اس طرح ان کو بتانا پڑتا ہے کہ فلام ہمارا عزیز ہے یا یہ جو بھی قریبی جو ہوتے ہیں ان کی، کہ اس طرح وہ لیتے ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، یا اپنی ضرورت لکھوا کر اس طرح لیا جاتا ہے۔ میرا یار یہ تو دھوکہ تو ہوا نا یار، جھوٹ ہوا، دھوکا ہوا، تو مجھے اس کے بغیر چل جائے گا سمجھ، صاحب اس کو واپس دے دیں آپ، کہ ایسا نہ کیا کریں، توبہ کریں، جمع کروائیں اس کو، اب اللہ بہترین، جمع تو کروانا بڑا مشکل ہوتا ہوگا، ہاسپٹل میں جو کام کرتے نہیں عام طور پہ، اس طرح بہت سارے گناہ ہمدردیوں میں کرتے ہوں گے، یہ سمجھتے ہوں ہمدردی کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس طرح ہمدردی ہے واقعی تو جیب میں ڈالو نا ہاتھ یار، جیب میں ہاتھ ڈالو، نوٹ نکالو اور خرید کے دے دو، اور لینے والے کو بھی پڑی نہیں ہوتی، لے بھی رہے ہوتے، یعنی اس طرف یعنی اصل توجہ بہت کم ہوتی ہے ان مسائل کی طرف۔ اللہ کریم ہم کو دھوکے سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، حرام سے بچائے، اور اپنے رضا کے سائے میں زندہ رکھے، صرف وہ کام ہم کریں جس میں ہمارا رب راضی ہوتا ہو ہم سے، گناہ نہ ہوتے ہوں۔ صلو علی
الحبیب۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ میں نے اس کو کریدا، تو ہمارے ایک کہا جاتا ہے کہ یار آم کھاؤ نا یار، اب اس سے کیا مطلب ہے کہ کدھر سے آئے نا، پیڑ کیوں گنتے ہو، تو اب یہ ایک تصور ہے کہ یار اپنے کو کیا کہاں سے آتی ہے دماغ میں اور دل میں بات کہ یار یہ پتہ نہیں کدھر سے لایا ہوگا، اب اپنے کو کہ کدھر سے لایا ہوگا، اس کا مسئلہ ہے نا، خود لے لو۔ تو یہ جو مزاج ہے کہ مطلب میں اس کو بھی دیکھوں کہ کوئی چیز میرے پاس جو آئی ہے وہ بھی کسی غلط راستے سے تو نہیں آئی ہے، یہ مزاج کیسے آئے ہونا، مزاج تو بہت اچھا ہے
یہ نا، ہر ایک کو کریدنا بھی نہیں چاہیے، اپنی بے عزتی کروانے والی بات ہے کہ چاہیے واپس چل، وہ یوں بھی ہو سکتا ہے تو پیر مرید کو کرید رہے تو وہ وقاو ہے، باقی اب پوتا دادا جان کو کرید دے گا تو دادا پھر جو ہے وہ بھی چھین لے گا اس کے پاس سے، تو میں نے بھی اپنا وزن دیکھا اپنے مرید سے، یہ سوال جواب کیے تھے اپنے استاد سے نہیں کیے تھے، سب کو سکھاوا بھی نہیں، سب کو خریدنا شروع کرے گی تو کچھ کا کچھ نکلے گا۔ تو موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مردے کو نلاتے ہوئے میت کو صابن اور شیمپو اس کے جسم اور سر کے بالوں پر لگانا کہتا ہے, اور کچھ گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تعزیت کے لیے, ابھی تک میت کو غسلے نہیں دیا جاتا, غسلے میت ابھی نہیں ہوا ہوتا, وہ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھی جائے جب تک غسل نہ ہو جائے, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
صابن تو لگانے میں حرج نہیں ہے, نہلاتے ہیں صابن سے تاکہ میل کچیل وہ دور ہو جائے, صفائی ستھرائی ہو. اور رائے یہ کہ جب تک غسل میت نہ ہو اس کمرے میں کچھ پڑھنا نہیں ہے, تو یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بس یہ حساب کتاب کیے ہوئے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. ہاں ظاہری طور پر کوئی نجاستیں ہیں, بدبوؤں کے بپکے اٹھ رہے ہیں, تو وہ تو میت ہو یا کہیں اور بھی ہو, تو ایسی گندگی والی جگہ میں تو ویسے ہی نہیں پڑھنا چاہیے. باقی صالح ثواب کرنے میں وہاں تلاوت کرنے میں جہاں غسل نہیں ہوا تو کوئی اور ممانت والی چیز نہیں ہے, تو پھر حرج نہیں ہے.
میرا نام ظفیر ہے اور میں سڈنی آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. آج کل ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں, اور جبکہ مسجد میں بات کرنا منع ہے, آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
ابو کوئی فضول بات کرتا ہے تو وہ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو بچنا چاہیے, لیکن مسجد میں زیادہ منع ہے. اب بات کا انداز یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اسے تشویش ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر اس کی ممانعت مزید بڑھ جائے گی. اور اگر وہ بات کر ایسی رہا ہے کہ جس کی ضرورت ہے, شرعی مسئلہ ہی پوچھ رہا ہے, کسی برابر میں بیٹھے ہوئے کوئی اہل علم ہیں عالم ہیں ان سے پوچھا کہ میرا نماز میں یوں ہوا تھا یہ کرنا کیسا, تو وہ صحیح ہے. تو اس لیے جیسی بات جب بھی یعنی کہ کوئی ایسا موقع ہو تب بھی اس انداز سے بات کی جائے کہ دوسروں کو اس سے نماز پڑھنے والوں کو بھی تشویش نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. ایک میسج عموماً چلتا ہے کہ جو بھی رمضان کی خبر سب سے پہلے دے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. آپ بھی کسی کو بتاؤ تاکہ آپ بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں, کیا ایسا میسج کرنا درست ہے؟
سوشل میڈیا پر اس نے ہزاروں لاکھوں تک پہنچا دی یہ خبر, اب وہ سب سے پہلے خبر کس کو پہنچے گی؟ تو یہ جب تک کوئی سنی عالم مستند عالم تصدیق نہ کرے نا, یعنی کہ کنفرم نہ کر دے اس کو کہ یہ بات صحیح ہے, اس وقت تک آگے بڑھانی نہیں چاہیے. تو یہ ہر سال یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں عام ہوتی رہتی ہیں, بلکہ ہر مہینے کے بارے میں غالباً اس طرح کی باتیں لوگ چلاتے رہتے ہیں, خدا بہتر جانے آخر کسی نے تو ایجاد کیا ہوگا یہ. تو اگر کسی نے یہ غلط بات ایجاد کی ہے جو بھی, تو وہ جب تک یہ چلتی رہے گی نا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا, جو اس طرح نہ چلائے کریں. جہاں بھی شرعی مسئلہ آیا, حدیث پاک کی بات آئی, تو وہاں علماء سے پہلے کانٹیکٹ کریں, پھر ہی آپ اس کو آگے بڑھائیں, ورنہ وہیں ڈیلیٹ کر دیں. اور اگر یہ عالم صاحب فرما دیں کہ یہ غلط ہے اور واقعی وہ ہو بھی غلط, تب تو وہ جس نے آپ کو بھیجی اس کو بھی آپ سمجھائیں کہ وہ بھی اس سے باز رہے. لیکن اب یہ اتنی دیر ہو جاتی ہے سمجھانے میں کہ جیسے اب وہ آپ کو اکیلے کو بھیجے یہ ضروری نہیں ہے نا, اس نے تو خالی بٹن دبانا ہوتا ہے, پوری وہ فائل میں چلا جائے گا, اس کے فولڈر میں چلا جائے گا, پتہ نہیں کیا بول فولڈر بولتے فائل, وائرل ہو جائے گا. اب وہ تو مطلب وہ کل تک تو یہ تھا کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آئے گا, اب تو وہ سوشل میڈیا پر گئے ہوئے الفاظ تو واپس آنا تو دور کی بات, وہ تیر واپس نہیں آتا, تیر شریف تھا یہ کہیں ایک جگہ گڑ جاتا تھا یا گر جاتا تھا, اور یہ نہ گڑتی ہے نہ گرتی ہے, یہ بات تو وائرل ہوتی ہے, یہ گھومتی رہتی ہے اور اس کی لائف بھی بڑی, بندے سے بڑی عمر اس کی ہوتی ہے, یہ چلتی ہی رہتی ہے. تو اس لیے مطلب اس سے بہرحال کیا وائرل کر رہے ہیں ہم, کسی کو کیا فارورڈ کر رہے ہیں, کیا سینڈ کر رہے ہیں, یہ سب سوچ سمجھ کر کرنا ہی عافیت ہے, ورنہ تو ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے کوئی گناہ کی بات عام ہو جائے اور گناہ پھر وہ چلتا رہے. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ.
آمین.
یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سائل ہوں، سوالی ہوں۔
سجدہ سہو کب کرنا ہوتا ہے؟ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال،
اس کا پورا باب ہے بہار شریعت کے چوتھے حصے میں۔
ابھی آپ نے جو فارورڈ کرنے کے تعلق سے بات کی، تو ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ ہیں جو موبائل استعمال کرتے ہیں اور ان کو پوسٹ اور میسیجز آتے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ علم کی کمی کا ایک دور دورہ ہے، وہ بہت علم کی کمی ہے، اور پھر طرح طرح کے جملے، اشعار اور وہ تصورات، خیالات کو تحریری طور پر وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور بنا کر لفظوں کو بنا کر ادھر ادھر سے لا کر، تو اب آپ بھی کس کس کو چیک کریں گے؟ تو اس میں اگر یہ بھی ہو سکے تو آپ اپنے جیسے معیار بنا لیں کہ مجھے یہاں سے جو تحریر یا کوئی ایسی آواز یا کوئی ایسی ویڈیو آئے گی نا، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا ورنہ نہیں بڑھاؤں گا۔ جیسے میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا فیس بک کے ذریعے بھی ہماری پوسٹ آتی ہیں، الگ الگ آتی ہیں، یعنی امیر سنت کے پیجز سے الگ پوسٹیں آتی ہیں، میرے پیجز سے الگ آتی ہیں، دعوت اسلامی کے پیجز سے الگ آتی ہیں، اور کتنے ہیں ہمارے پیجز ہیں ٹوٹل؟
15 سے 16 پیجز
ہیں ہمارے، جن سے الگ الگ مختلف پوسٹیں آتی ہیں۔ اچھا، ویڈیوز الگ آتی ہیں ہمارے، اور اس طرح کی چیزیں الگ آتی ہیں۔ اچھا، ہمارے یوٹیوب پر الگ ویڈیوز آتی ہیں، تو دیگر ہمارے پلیٹ فارمز الگ ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے، تو آتی رہتی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ آپ کے پاس ہے، خود ہمارا مانامہ فیدان مدینہ، اس میں ماشاءاللہ اتنے سارے مدنی پھول وغیرہ آتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ معیار بنا لیں کہ یہاں سے چیز آئے گی تو میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ آپ بھی مطلب آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، آپ آگے بڑھا دیتے ہیں، بعد میں جو کسی اہل علم تک پہنچتی ہے تو وہ سر پر آتا کہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں سے اس نے نکال کے بھیج دی۔
اس میں اگر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز اور پوسٹیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں میسج آتا ہے کہ کیا یہ دعوت اسلامی کی ہے، تو اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی میسج بھی بنایا ہوا ہے کہ جو بھی پوسٹ دعوت اسلامی کی ہوگی وہ دعوت اسلامی کے پیجز پر ہوگی، آپ وہاں سے جا کے ویریفائی کر لیں۔ اب کسی نے ہمارے نام سے چلا دی تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے چلائی ہے، تو ہمارے پیجز سے جا کر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، ہماری پوسٹیں وہی آفیشیل ہیں جو ہمارے فیس بک، یوٹیوب یا ڈفرینٹ جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان پر ہوگی، ادروائز اس کے علاوہ جو بھی پوسٹیں ہیں وہ ہماری نہیں ہوں گی دعوت اسلامی کی۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک میسج آیا ہے سوشل میڈیا پہ، امارہ نام رکھنا کیسا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے نفس امارہ،
وہ الف سے امارہ
جی،
اور عمارہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے
جی، الف سے ہی آیا،
الف سے امارہ، نفس امارہ، تو یہ تو برا نفس، یہ امارہ اپنی مرضی پر چلنے والا، نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والا، سرکش، بے قابو۔ عموماً نفس کے لیے لفظ امارہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ سرکش نفس، اپنی مرضی چلانے والا، تو یوں معنی اس کے ہے نہیں اچھے، نام وہ رکھے جائیں جن میں معنی اچھے بنتے ہوں۔ وہ عین والا امارہ رکھ سکتے ہیں، وہ مونس بن جائے گا، امارہ یہ رکھ سکتے ہیں نام عین سے۔
ہمارا نام بچی کا یا بچے کا؟
یہ ہے تو یہ مونس ہے نا، یہاں تو لگتا ایسا ہے کہ ذرا عمار تو صحابی کا نام تھا
جی،
تو ہمارا نام رکھا جاتا ہے، بتا رہے ہیں بالکل رکھتے ہوں گے۔
ایک اور سوال آیا ہے کہ کوئی نئی عمارت بنوا رہا ہو تو کیا اس میں خون ڈالنا ضروری ہے؟
ہاں، یہ خون ڈالنا ضروری کیا، غلط کام ہے، بکرا کاٹتے ہیں اور بکرے کا ڈائریکٹ خون وہ اس کی بنیادوں میں ڈالتے ہیں، یعنی یہ بےچارے اس کو خون پلاتے ہیں تاکہ یہ ابھی خون پی لے اور سکھنی بیٹھے، نہیں تو بندوں کا خون پیے گی۔ یہ جہالت بھرا ایک کانسیپٹ ہے، تصور ہے، جس کا مسلمانوں کو تو اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ مطلب اچھی چیزیں نہیں ہیں، ایسا نہ کریں۔ بکرا کاٹیں، بکرے کاٹیں اور اس کا گوشت غریبوں کو بانٹیں، امیروں کو بانٹیں، جو چاہے کریں، وہ اگر اس طرح صرف گوشت بانٹنا، لیکن اس میں بھی یہ تصور نہ ہو کہ ورنہ یہ عمارت جو یہ بندوں کا گوشت کھائے گی اور گر جائے گی، تو صحیح ہے ورنہ نہ کرے. تو بہرحال یہ کہ یہ غلط تصور خون عمارت کے اندر ڈالتے ہیں، بنیادوں میں ڈالتے ہیں.
عبد الرشید صاحب کا میسج آیا ہے، کیا طلاق کے بارے میں سوچنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟
صرف سوچنے سے تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن ہم طلاق کے مسائل ہم کو نہ پوچھے جائیں، ہم یہ بتاتے نہیں ہیں، بتانے سے ہم کتراتے ہیں کہ بعض لوگ انہیں گھما پھرا کے سوال کر کے پھر دلیل بنا کر کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں، وہ نازک میٹر ہوتا ہی ہے. تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں. تو وہ بھی ایک کے سائل کو جواب نہیں دیتے، ہمارے عام طور پر یہی ہوتا ہے قضا کی جاتی ہے، دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے اور دونوں کی سن کر پھر فیصلہ دیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ چغل خوری، اس میں ایک عجیب سی لذت اور مزہ ہے، تو بندہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟
باقی یہ ہے تو بعضوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ لڑوا کر لطف اندوز ہوتے ہوں گے، تو اس کی بس وہ ہلاکت خیزیوں پر نظر رکھے کہ حدیث پاک میں آیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن میں بھی ان کی مذمت کی گئی، ویل لکلی ہمزۃ اللمزۃ، چغل خور اور غیبت کرنے والے، یہ دونوں کی یعنی کہ پیٹھ پیچھے جو بدی کرتا ہے یا منہ کے سامنے بدی کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ چغل خور محبتوں کا چور ہے، تو یہ اس کے تعلق سے غیبت کی تباہ کاریاں میں چغل خور کی مذمتوں کا بھی بیان ہے، تو اس کو پڑھے اور اس سے بچنا بہت ضروری، واجب ہے بچنا، جان بوجھ کر اس طرح چغل خوری کرنا اور لڑوانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک تھا، ایک مطلب بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جس کو عرفاً ہم دوست ہی کہتے ہیں نا، ایک دوست تھا یوں کہہ لیجیے، تو اس کی یہ عادت تھی چغل خوری کی، اور اس کا اعتراف بھی تھا کہ واقعی عادت ہے، وہ لڑوا دیتا تھا. تو میں نے اس کو کوئی روایت بتائی ہوگی کہ وہ یار وہ چغل خور جو ہے نا بھائی، اس کی اصل میں بھی خطا ہوتی ہے، یعنی یہ حرام کی اولاد ہوتا ہے، یہ بھی وعید ہے اس کی. تو اس نے میرے کو بولا کہ ہاں یار میرا باپ تو بات بات پہ طلاق دیتا ہے لے کے پھر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح سے بولا. یعنی اس نے بولا کہ میں تو لگتا ہے کہ حرام کا ہی ہوں. یعنی اس کا اتنا بےچارا، وہ عادی مجرم تھا، دو کو لڑوانے میں ماسٹر تھا. اللہ بےچارے کو توبہ کی توفیق دے، پتا نہیں اب زندہ ہے یا نہیں ہے، خدا بہتر جانے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اللہ خیر کرے، اللہ سے عافیت کا سوال ہے. مسلمانوں میں صلحہ کروانی چاہیے کہ قرآن کریم ہے والصلح خیر، اور صلحہ خیر ہے، بلائی ہے. مسلمانوں میں لڑائی نہیں کروانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا دن 12 بجے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جہاں زیب سبی بلوچستان سے.
یہ عوام میں مشہور ہے 12 کا کہ اس زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اصل رات کے 12 بجے لوگوں کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ یوں سمجھتے ہیں. گھڑی کے ٹائم سے تعلق نہیں ہوتا، سارا سال وقت تو بدلتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ اوقات مکروہا میں سے ایک مکروہ وقت بھی یہ بھی ہے کہ نصف نار شرعی سے لے کر زوال تک، زوال سے تو وہ زہر کا وقت شروع ہو گیا، عوام اس کو زوال بولتے ہیں کہ وہ اس کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو مکروہ وقت میں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ اوقات مکروہ، مین تین اوقات مکروہ جو ہے نا، یوں تو اوقات مکروہ 12 ہے، ان میں مین تین ہے، بہار شریف میں لکھا ہے نوافل کے، وہ الگ الگ اس کے. تو یہ تین جو مین جو ہے نا، اوقات ثلاثہ، اوقات مکروہ، یہ تین ہیں، تو ان میں نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ عصر والا جو وقت مکروہ ہے نا، کہ غروب آفتاب سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے سورج پر نگاہ ٹھہرنے لگتی ہے، جم جاتی ہے، تو یہ وقت وہ مکروہ ہے یہ بھی، لیکن اس دن کی عصر اگر نہیں پڑی تھی تو یہ پڑھنی ہوگی، ورنہ تو قضا ہو جائے گی، سخت گناہگار ہو جائے گا. لیکن یہ بھی جو اتنی تاخیر کر دی کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا، اگر اس کی اپنی مجبوری نہیں تھی، بغیر عذر کے اس نے کوتاہی کی ہے، تب تو گناہگار ہے. توبہ بھی کرے اور نماز بہرحال پڑھ لے، یہ لیٹ ہو گیا تو. تو بہرحال ان تین اوقات مکروہ میں جس کو لفظ 12 بجے کہا ہمارے بلوچستان کے سائے بھائی نے، تو یہ اس مکروہ وقت میں بھی تلاوت جائز ہے. تینوں اوقات مکروہ میں تلاوت جائز ہے، البتہ بہتر یہ کہ ان اوقات میں، ان وقتوں میں تلاوت کے بجائے دیگر ذکر و اذکار کرے. اگر تلاوت کرتا ہے تو گناہگار اس کو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بیٹا سوال ہے کہ مسجد کے اندر اکثر مانگنے والے فقیر آ جاتے ہیں، اور اگر ان کو منع کیا جائے کہ یہاں مانگنا جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اگر یہاں نہیں مانگے تو اور کہاں سے جا کے مانگے.
یہی تو، یہ بھی تو ایک جھگڑا ہے نا کہ جہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں بندے سے کیوں آ کے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے مانگو نا بھائی، کہاں کون منع کرتا ہے آپ کو. تو یہ بس وہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو حدیثوں میں جن چیزوں کا منع کیا گیا نا، مسجد میں صرف وہی کام ہو سکتے ہیں کہ جن کاموں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. تو مسجد بنائی گئی ہے عبادت کے کام کے لیے. تو یہ جو مانگنا ہے نا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے والوں کے لیے رکاوٹ ہے. اب جیسے کسی کی چیز گم گئی تو وہ مسجد میں ڈھونڈے تو وہ ڈھونڈ نہیں سکتا، اس کو جائز نہیں ہے کہ مسجد میں ڈھونڈتا پھرے نہ آوازیں لگاتے ہیں، میرا یہ جوتی یہاں رکھی تھی کون دے گیا. تو یہ نہ مسجد میں کوئی اپنی گمی چیز تلاش کرے تو اس کو اجازت نہیں ہے اس کی. وہ نہیں، کسی کا سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا، سرخ اونٹ اعلیٰ نسل کا اونٹ ہوتا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے مسجد میں ڈھونڈا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے نہ ملے. اس طرح کی حدیث سے پاک ہے. تو گمی ہوئی چیز اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، یعنی یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں. میں بولوں گا چشمہ کس کا گر گیا ہے، یہ گمی ہوئی چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں، تو مسجد اس کام کے لیے تو بنی نہیں ہے. بہرحال تو اس طرح کے کام، تو یہ بھیک مانگنے کے بھکاریوں کا اڈا نہیں ہے مسجد. تو یہ جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، بلکہ مسجد میں جو سوال کرتا ہے اس کو اگر 1 روپیہ بھی دیا تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کو باہر، یعنی مزید 70 روپے 70 روپیز کفارے میں دے دے خیرات کرے. ایک پیسے کی مثال ہے، پیسہ تو بہت پرانی چیز ہوگی، نیو جنریشن تو پیسے میں پتہ نہیں سمجھ بھی پڑتی ہوگی نہیں پڑتی ہوگی. تو 1 کا 70 گنا 70 ایک فگر ہے کہ بہت سارے، اب خدا بہتر جانے یہاں کیا برا تھا. یعنی مسجد میں دینا اتنا برا ہے، مسجد کا جو سائل ہے اس کو، جس نے سوال نہیں کیا نا، سوال جیسی کوئی صورت بنائی ہے، جیسے بعض لوگ بڑی عجیب و غریب صورت بناتے ہیں، سوال تھوڑی کر رہے ہیں، خالی چادر بچھاتے ہیں اور وہ سر نیچے کر تلاوت کر رہے ہیں. خدا کی پناہ، یہ بہت برے لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کے پیسے مانگ رہی ہیں. یہ مخصوص اس کی یہ حیثیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اور یہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، اگرچہ وہ بظاہر تلاوت ہی کر رہا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے. تو جو تلاوت ایسا کچھ نہیں کر رہا، ویسے ہی پتہ ہے کہ یار یہ غریب آدمی ہے اور آپ نے اس کو دے دیا کسی کو، تو یہ جائز ہے، نہ اس نے سوال کیا ہے. لیکن جو سوال کرتے ہیں ان کو نہیں. ہاں، جو دینی مدارس کے لیے یا مساجد کی تعمیرات کے لیے پیسے مانگتے تھے، اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، اور اس کا عرف ہے، یہ مطلب ہو رہا ہے، اور اس کو شریعت نے منع نہیں کیا، اس کو علماء نے منع نہیں فرمایا، تو یہ اس کی اجازت ہے. لیکن بندے جو مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ رمضان میں خاص کر، اب سیزن ہے، یہ رجب میں لوگ زکاتیں نکالتے ہیں، ایک تعداد ہے جو رجب سے زکات نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھکاریوں کا بھی یہ وہ سیزن آن ہو گیا ہے. ابھی 3 مہینے تک ان کی تڑا تڑی ہے، پھر عید کا دن سب سے زوردار، پھر خلاص یہ بقرعید میں بوٹیاں مانگیں گے، ان کی ہوٹلیں بند ہی ہوتی ہوں گی، بوٹیاں بوٹے جمع کر کے ہوٹلوں میں بیچ آتے ہوں گے پروفیشن. اللہ خیر کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. میرا نام سید اکبر ہے. میرے اہل سنت کو رجب کا چاند مبارک ہو. ہما کن 5 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، ہمیں زکات دینا.
اللہ آپ کو برکت دے. آپ نے رجب شریف کی مبارکباد بھی پیش کی. اللہ کرے کہ رجب ہمارے حق میں واقعی مبارک اور بھائی سے برکت ثابت ہو. گناہوں سے بچ گئے تو بھائی سے برکت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. سوال
سیدہ ہے، مدنی منی ہے، ان کا سوال کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے پاس 5 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، آپ کو رجب المرجب کی انہوں نے مبارکباد بھی دی اور پوچھ رہی تھی کہ کیا ہم پر اس کی زکات بنے گی.
تب تو مطلب یہ سب مل کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے بہت اوپر چلا جائے گا. تو یوں شرائط پائے گئے، اگر سال بھر گزر گیا ہو، جو بھی شرائط ہیں اس کے پورے ہوئے، تو زکات تو فرض ہوگی اس پر.
ویسے میں جتنے بھی پچھلے سال جنہوں نے اپنے سونے کے حساب سے زکات بھی نکالی تھی، ان سے میری ایک بار درخواست ہے کہ دنیا میں بالخصوص پاکستان میں سونے کی قیمت میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا ہے، لہٰذا اپنی زکات کے لیے ایک بار پھر سے اپنے تمام تر سونے کا حساب کتاب نکال لیجئے گا کہ اب چاندی سونا جو بھی مت اس طرح ہے وہ نکال لیجئے گا کہ اب آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی رقم کتنی بنتی ہے. یعنی اگر پچھلے سال میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر پچھلے سال اگر 10 لاکھ بنتی تھی تو اس سال ہو سکتا ہے کہ وہ 15-17 لاکھ روپے شاید ہو گئی ہو. تو یہ ضرور چیک کر لیجئے گا تاکہ آپ کی زکات درست ادا ہو جائے.
محمد عاقب عطاری عرض کر رہا ہوں فیصل آباد پاکستان سے. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ماہ رجب میں استغفار کرنا چاہیے، اب کے اندر درود پاک کتنا پڑھا جائے اور استغفار کتنا پڑھا جائے، اس کے بارے میں جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
دیکھو درود شریف کی کثرت کے جو حدیثیں ہیں یہ رجب شریف میں موقوف نہیں ہو جاتی کہ اب اس کو روک دو، اب استغفار کرو. اللہ کرے کہ ہم درود استغفار والے بن جائے تو وقت ہی وقت ہے یار، اتنا وقت ہے اپنے پاس. یعنی صرف ہم فضول باتیں اپنی گفتگو سے مائنس کر دیں نا تو بہت سارا وقت مل جائے درود استغفار کی کثرت کا. تو وقت ہی وقت ہے، خوب درود پاک بھی پڑھیں، خوب استغفار بھی کریں، دونوں کی کثرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سائل رضا بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ پیارے مرشد میں داڑھی میں مہندی استعمال کرتا ہوں تو کچھ اسلامی بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جب باپا نے چھوڑ دیے تو آپ کیوں لگاتے ہیں، تو مرشد کی پیروی کے خلاف ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں.
میں جن دنوں لگاتا تھا ان دنوں بھی غالب اکثریت میں مہندی نہیں لگاتی تھی. اچھا کوئی کوئی دیوانے کالے والوں میں بھی مہندی لگانے پر تلے ہوتے تھے، جو سمجھاتا تھا کہ کالے پر مہندی نہیں رنگ دے گی نہیں، دیتا ہم لگائیں گے ہم کو دو مفت تحفہ. تو کالے پر تو وہ لال مہندی دکھے گی بھی نہیں نا، اور یہ لگانا پھر ثواب نہیں بلکہ شاید اسراف میں ہی جائے گا کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. ہاں کوئی مقصد ہے صحیح مقصد کہ وہ کوئی علاج کے طور پر لگاتا ہے وہ الگ چیز ہے. تو میں تو اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، یہ سارے پھر کام کرنے پڑیں گے تو پھر وہ سارے ایک جیسے ہو جائیں گے تو بات بنے گی نہیں. تو یہ وہ دیوانگی کی بات، یہ ویسے کوئی تفریح کسی نے کہہ دیا ہوگا. البتہ یہ کہ حنفیوں میں یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سفید بال کے بجائے اس کو لال پیلا یا اس طرح رنگ دیا جائے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، سفید نہ رکھے جائیں. تو میں نے بہرحال یہ کہا وہ سفید کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے عرض کی بھی،
آپ نے پچھلی دفعہ فرما دیا تھا کافی
عرض کر بھی دیا تھا کہ ابھی میری پیروی میں سفید نہیں رکھنے، وہ اب ہوتی سستی ہو اور نام کندھا میرا استعمال ہو جائے. اب یہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں مدینے یار، وہ حصے سے دندے کرتے. ایک بار آیا میرے پاس ایک، بول رہا ہے اجازت ہے تیسری شادی کرنی، دو ہیں میرے پاس. تو میں نے بولا بھائی میرے کندھے بہت کمزور ہیں. ہنستا ہوا چلا گیا شرمندہ ہو کر. دو کی تب تھوڑی پوچھ لے آئے تھے میرے کو یار, اب تیسری کے لیے مرشد کا حکم ہے تین کرو اور خاندان میں جو جنگ عظیم چڑھے اس میں مجھے ریفری بنا دے. تو کرتے ہیں وہ یار بیچارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شکیل قادری فالیہ شہر ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو چلہ کاٹا تھا آقا دربار صاحب کے قریب, وہ کتنے دن کا چلہ کاٹا تھا؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرما دیں.
حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چلہ, اچھا چلہ بنائے, جو میں نے اسے غور کیا تو وہ چہل, یہ فارسی کا لفظ ہے چہل معنی 40, شاید یہ ہو اصل لفظ چہلہ 40واں, اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چلہ یہ شارٹ فارم ہو گیا ہو اس کا چلہ. تو یوں چلے میں 40 دن ہوتے, جیسے 40واں ہمارے یہاں بناتے ہیں چہلوم مناتے ہیں, وہ چہلوم بھی وہ چہل معنی 40. تو اب یہ کہ خواجہ صاحب نے وہاں چلہ کیا, یہ عبادت کی, اب کتنے دن کی اللہ بہتر جانے, شاید سیرت میں کتابوں میں لکھا ہو پتا نہیں ہے. اتنا تو ہے کہ چلہ کیا ہو, اس لیے کہ وہ جگہ باقاعدہ اس کا بنی ہوئی جگہ چلہ کا یادگار کے طور پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج اجمیری کا سوٹی ہوگی یا کیا نام رکھے؟ اور آج پہلی تاریخ ہے تو ہم چاہ رہے تھے ہمارے نگران صاحب سے ہم اپنی اجمیری کسوٹی کا آغاز کریں, تو آج جن سے اجمیری کسوٹی ہوگی انشاءاللہ وقت مناسب پر آئیے ان کو دیکھ.
تو شاد باغ بھی ماشاءاللہ کافی شاد
جی
کافی جمع ہو گئے.
آج حاجی امین سے اجمیری کسوٹی ہو.
سبحان اللہ.
پیغام یہ بھی ملا ہے کہ اگر نگران شورا سے بھی ہمارے اشفاق بھائی اور بغداد بھائی مل کر کوئی مدنی کسوٹی کریں تو, یا نگران شورا ان سے کریں, کچھ اس طرح کا ملا جلا پیغام ملا تھا.
سبحان اللہ.
نہیں آپ سے ہو جائے اس کے بعد دیکھتے رہیں, ابھی تو بہت مدنی مذاکرہ ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے دینے کا بھی نہیں ہے.
آپس میں سبزی کی دست
آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
خیر مبارک
ہو.
خیر مبارک.
ماشاء اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ کہیے نظر نہ لگ جائے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اللہ برکت دے. ماشاء اللہ.
ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم تجارت اس نیت سے کرتے ہیں کہ یعنی کہ زیادہ مال کمائیں, اس نیت سے کہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے سکے, اس نیت سے کمانا زیادہ پیسہ کمانا اچھا ہے؟
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی مذمت کی ہے اس طرح کی سوچ کی, کہ یہ ایک مطلب وہ یہ بھی ایک نفس کی چال ہوتی ہے اصل, کہ ثواب کمانے کے لیے کیا پیسہ کما کر ہی ثواب کما سکتا ہے, اور صورتیں نہیں ہے ثواب کمانے کی. مثال کے طور پر یہ تو حدیث شریف میں یہ تو مضمون موجود ہے جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں, کہ جس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کروں گا, وہ درہم ہے تو اب آج کل ہمارے یہاں تو درہم نہیں ہے, البتہ درہم ہے امارات میں درہم جو سکہ اس کو درہم بولتے ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے کہیں ہو تو پتا نہیں مجھے. خیر تو ایک شخص ہے کہ درہم بانٹ رہا ہے یا نوٹ تقسیم کر رہا ہے, اور ایک شخص ہے کہ وہ ذکر اللہ کر رہا ہے, دونوں میں ثواب افضل کون ہے؟ تو درہم بانٹنے والا نہیں بلکہ جو ذکر کر رہا ہے وہ افضل ہے. اس تو تو یہ اس کو مطلب میں نے کہا امام غزالی نے تو بڑا سمجھایا اس میں کہ یہ سوچیں جو ہے نا اس کے بجائے مطلب نیکی کمانے کے اور بھی طریقے بہت سارے ہیں. تو وہ کیونکہ دولت ایسی چیز ہے کہ اگر اس نیت سے بندے نے کمائی نا پھر یہ ضروری نہیں کہ اس طرح وہ خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائے. نفس بڑا شریر ہے. نہ پیسے نہیں ہیں نا ابھی تو وہ بندہ ہے کہ اتنے توجہ نہیں ہے. اب اگر کوئی ایک لاکھ یا کروڑ روپیہ اپنے کو مل جائے اچانک یہ دے رہا ہے خدا میں تو پتا چلے گا بھائی آپ کروڑ روپیہ اس نے کمائے آپ نے کہ میں رائے خدا میں سارے اٹھا کے دے دو گے سوال ہی نہیں ہے. زکات دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے 2.5 لاکھ روپے زکات وہ ہر سال وہ بھی کھڑی ہوئی ہے ہر سال 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ. تو اب جس کے پاس 100 کروڑ 2.5 کروڑ کہاں سے دے گا یار اللہ کی راہ میں. یعنی کہ دینے والے پڑے ہیں اس کا انکار نہیں. میں ایک جنرل چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہاں دیتے ہیں لوگ. اگر صحیح معنوں میں زکات دینا ہمارے اتنے سرمایہ دار ہیں اربوں کھربوں پتی سرمایہ دار ہیں نہیں دیتے زکات پوری. اگر صحیح معنوں میں زکات دے اور زکات صحیح جگہ پر استعمال ہو حقدار کو پہنچے تو میرے خیال میں کم از کم پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. اتنے بڑے بڑے مالدار ہمارے اربوں کھربوں 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 پتی موجود ہیں صحیح زکات دے اور صحیح جگہ پہنچے غربت خلاص. لیکن نہیں دیتے. مالدار دیکھے میں حج نہیں کرتے. حج فرض ہوتا ہے دیکھے اتنا مال ہوتا ہے نہیں کرتے. ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. بس وہ پیسے کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں. کماتے رہتے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. جتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. اللہ کریم کرم فرمائے رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال اب بھی اگر کوئی پیسے اس لیے کماتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو وہ شرن گناہگار نہیں کہیں گے. اور اگر یہ نیت نہ بھی اور کوئی پیسے کماتا ہے صرف حلال روزی کماتا ہے جمع کرتا ہے گناہگار وہ بھی نہیں ہے.
یا سیدی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور ایسا تجربہ بھی ہوا کہ ہزاروں یا لاکھوں تک زکات ہوتی ہے تو ابھی بھی دے دیتے ہیں لیکن جب کروڑوں میں زکات بنتی ہے نا تو واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک شخصیت سے ملنے گیا اور انہوں نے بتایا کہ میری 3 کروڑ پہ زکات نکلتی ہے. تو وہ بتا رہے تھے میں دیکھیے 3 کروڑ میں فلاں فلاں جگہ دے دیتا ہوں تو آپ کو اتنے دوں گا. تو میں ان کا ذہن بنانے لگا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو آپ 3 کروڑ کے علاوہ زکات کے علاوہ بھی تو کچھ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے آج تک یاد ہے اور وہ جس انداز سے انہوں نے کہا نا وہ کہتے ہیں بس آپ یہ دعا کر دیں کہ میں زکات پوری خوش دلی سے دے دیا کروں. 3 کروڑ نکالتے وقت جو ہے نا جو کیفیت ہوتی ہوگی نا. تو انہوں نے جملہ بڑا اچھا کہا کہ بس دعا کریں میں زکات پوری دے دوں مجھے اور کی ترغیب آپ بعد میں دلائیے گا. واقعی بہت زیادہ پیسے ہو جائیں پھر اس کی زکات بھی اتنی بن جاتی ہے کہ جو نکالنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. صحیح فرما رہے آپ.
امام غزالی نے تو بہرحال اس کی جو میں نے پڑھا ہے اس کے تعلق سے عرض کیا کچھ. البتہ بہار شریعت ایک جزیہ نکال کر انہوں نے دیا ہوئی بڑا قابل توجہ ہے. بہار شریعت 3 جلد پیج نمبر 609 قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے یعنی پورا ہو جانے سے بھی اب مزید زیادہ اس لیے کماتا ہے کہ فقراء مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا. یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے یعنی نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے. مال بس میں بہت بڑا مالدار کہلاؤں تو یہ منع ہے اس طرح لیکن ناجائز یہ بھی نہیں ہے.
دعوت اسلامی بھی چندہ کرتی ہے زکوٰۃ جمع کرتی ہے فطرہ جمع کرتی ہے. تو میری درخواست ہے عاشقان رسول سے کہ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ، اپنے دیگر چندے، عطیات، ڈونیشنز ضرور دیجئے گا۔ اسلامی بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ بھی اس معاملے میں تیزی دکھائیے گا، سستی سے کام ہمیں نہیں لینا۔ دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک اہم موقع ہوتا ہے، جو ایک تعداد اس مہینے میں زکوٰۃ اور دیگر ڈونیشن، نفلی صدقات وغیرہ دیتی ہے، تو وہ ضرور جمع کریں، رسیدیں اپنے ذمہ داران سے حاصل کریں، اور اسلامی بھائی بھی جو زکوٰۃ وغیرہ دیں، دیتے وقت رسید بھی ضرور حاصل کر لیا کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جوا کھیلنے والے اچانک امیر ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کر اگر جوئے کا ذہن بنتا ہو تو کیا کریں؟
اللہ کے عذاب پر نظر رکھے، اور وہ اچانک امیر تو بن جاتے ہیں، اچانک فقیر بن کر پھر وہ سمندر میں چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں، یعنی بالکل جب قلاش ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، بال بچے ہار جاتے ہیں، پیسے یعنی پیسوں کی جگہ پھر بیوی بچوں کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، ایسے بھی نادان لوگ ہیں، پھر خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا ان کے پاس، تو دونوں پہلو موجود ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ مالدار بن بھی جاتے ہیں تو یہ حرام، مطلقاً بالکل حرام ہے، اور کسی کام کا نہیں پیسہ، جس جس سے جیتا ہے اس کو واپس دینا یہ ضروری ہے، اور توبہ بھی فرض ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جوا کھیلنا، قرآن کریم میں بھی اس سے منع کیا گیا، حدیثوں میں بھی منع کیا گیا، تو مالدار کو کیا کر رہا ہے؟ قارون کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا مالدار کون بنے گا آج؟ اس کے مال اتنا مال تھا، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 افراد ہوتے تھے نا، جو اس کے مال کی خالی چابیاں اٹھاتے تھے، تو مال کتنا ہوگا، اور پھر یہ کہ کیا انجام ہوا اس کا، اب وہ زمین میں دسا دیا گیا، اور زمین وہ مال اس کا جو ہے وہ بھی اس کے سر پر اس کے ساتھ دھس رہا ہے، قیامت تک یہ دھستا رہے گا۔ اور قارون کی مذمت قرآن کریم میں موجود ہے، یہ بات نہیں موجود جو میں نے کی، قارون کی مذمت موجود ہے کہ وہ اس طرح مطلب اس نے مال کی وجہ سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی وغیرہ، زکوٰۃ کا انکار کیا، اور یہ سب اس کا ہے واقعات، پورا قرآن کریم میں اس کا قصہ موجود ہے، جی خزانے کا تذکرہ بھی، اس کے دسانے کا بھی تذکرہ ہے کہ زمین میں وہ دسا دیا گیا، پھر تفسیروں میں مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں کس طرح وہ دسا گیا، تو اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دستا چلا جا رہا ہے قیامت تک۔ المان والحفیظ، اللہ دولت کی محبت سے ہم کو بچائے۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کہ فرض نماز میں پہلی صف افضل ہے اور نماز جنازہ میں آخری صف، تو یہ کیوں آخری صف افضل ہے، اس کی وضاحت چاہتے ہیں؟
اس کی حکمت علماء نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر بزرگوں نے یہ بیان کی ہے کہ اصل میں نماز جنازہ میں زیادہ صفوں کا ہونا یہ محبوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ زیادہ صفے ہوں، تو اس لیے اگر پہلی صف کی فضیلت ہوتی تو ہر ایک اس کی طرف بڑھتا، تو اس سے صفے کم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے آخری صف کو جو ہے اس میں افضل قرار دیا گیا۔ دوسرا ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ اصل میں جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ گویا کہ میت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہوتے ہیں، تو سفارش کرنے والا جتنا عاجزی کا اظہار کرے گا اتنا اچھا ہے، تو پچھلی صف کے اندر یہاں پر کھڑے ہونا یہ عاجزی کی ایک طرح سے نشانی بنتی ہے، تو اس لیے پچھلی صف کو یہ افضل قرار دیا گیا ہے۔
سوال ہے کہ جس طرح رجب کا پہلا روزہ رکھنے کی فضیلت 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، کیا رجب کے پہلے روزے میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ میں کل کا روزہ اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ میرے رمضان کے روزے کی قضا بھی ہو جائے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے۔
اگر رمضان کا روزہ اس کا چھوٹا ہے، قضا ہے، تو قضا تو کر سکتے ہیں پہلی رجب کو، کوئی حرج نہیں اس میں، اب رجب کے نفل کی فضیلت بھی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، وہ صرف وہ قضا رمضان کا قضا ادا ہو جائے گا اس کا، اور وہ قضاء ادا کرنا یہ تو ذرے بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ بندہ اپنے روزے نماز جو قضا ہو گئے ان کو ادا کر دے, اور اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے قضا ہوا ہے روزہ تو ظاہر ہے اس کی توبہ بھی فرض ہے, توبہ بھی کرے اور قضا رکھ لے. نفلوں کے مقابلے میں تو ان کی اہمیت زیادہ ہے قضا کی.
اصل میں عام طور پہ جو سوال اٹھ کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں, جیسے اسلامی بہنوں کے بعض روزے رکھنے کے ہوتے ہیں تو وہ دونوں نیتیں ایک ساتھ کرنے کی نیت کہتے ہیں کہ ہم اس کی بھی نیت کر لیں اور اس کی بھی نیت کر لیں,
تو نہ یہ ہو نہ وہ ہو,
اس کی اجازت نہیں ہے. ایک ہی ہوگا تو قضا ادا ہو جائے گا لیکن نیت ایک ہی کرنے کا حکم ہے.
ہمارے یہاں سے اسلامی بھائی جو ہے وہ سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حب علی عطاری ہے, نیو کراچی کابینہ سے حاضر ہوا ہوں.
ماشاءاللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قبر کی مٹی اگر ہٹ جائے تو کیا آس پاس والی قبر کی مٹی اٹھا کر قبر مکمل کر سکتے ہیں؟
نہ, دوسروں کی قبروں پہ سے تو مٹی نہیں اٹھانی چاہیے, اور مٹی بہت ساری مل سکتی ہے اطراف سے, تھوڑی زحمت کرے اور ادھر ادھر سے مٹی لے آئے جو دیگر قبروں پر نہ ہو, اس کو قبر کو کمپلیٹ کر دے, اور اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں, اگر اتنی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے کہ مردہ نظر آ رہا ہے, اب اس کو بند کرنا ضروری ہے کہ وہ نظر نہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, میں سگے عطار محمد کامران عطاری راولپنڈی میلاد نگر سے حاضر ہوا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, حضور میں درزی ہوں اور سلائی کرنے کے بعد حضور کچھ ایک پیس بچ جاتا ہے, وہ کتنی مقدار میں حضور بچا ہوا پیس شرن مجھے رکھنے کی اجازت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ماشاء اللہ عابد بابو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ اس طرح کا کوئی ڈیزائن وغیرہ آتے ہیں تو یہ کسی اور کا پیس وغیرہ رکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیزائن وغیرہ بنانے کی, اس طرح بنانے کی اجازت ہے؟ یہ رہ
سو سنار کی ایک لوہار کی, لیکن نئے درزی وہ اول تو کہ یعنی ایسے پیس کپڑے کے بچے جن کا رواج یہ کہ اس کو دیا جاتا ہے واپس, تب تو وہ دینا لازم ہے. اچھا, اور ایسے پیس بچے کہ جن کا رواج نہیں ہے, لوگ لیتے بھی نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بچتی ہیں تو وہ عام طور پہ پھینکنے میں, اب پھینکتے بھی نہیں, پہلے پھینک دیتے تھے غالباً, اب وہی بھی بک جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی سی اپنے سوٹ پیس کی چندڑیاں تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس سے, تو وہ پھینکنے ہی میں اب بھی جائیں گی, ایسی چندڑیاں رکھنے میں حرج نہیں ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ درزی کپڑا زیادہ منگواتا ہے تاکہ اس سے کٹ پیس بچے, پھر یہ کٹ پیس میں بابا سوٹ اور اس طرح کی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے, سب یہ استعمال ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کے کپڑے زیادہ منگوانا تاکہ بڑا پیس میں بچا لوں, تو یہ تو سیدھی بات ہے کہ گناہ کا کام ہے, کسی بندے کی حق تلف ہی ہے, اگر زندگی میں کبھی کیا بھی ہے تو اس کو ڈھونڈ کر اس کو واپس دے, معافی مانگے, اللہ کی جناب میں توبہ کرے کہ اس نے غلط کیا نا, ایک خیانت کی, کسی کے مال میں کاٹ لیا. اب یہ کہ جو طرح طرح کی رنگین لگاتے ہیں نا, ذرے تھان پھاڑ کر تو نکالنے سے رہے, یہ اسی طرح کے کٹ پیس کے ذریعے یہ ہمارے جو بھی سائے بھائی اس طرح کرتے ہیں وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں, تو یہ کپڑا یوں اچھا نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے, آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے, اللہ بہتر جانے, آپ کو حکم بھی کیا لگائیں جب تک یقینی معلوم نہ ہو کہ یہ چوری ہی کا کپڑا ہے, پتہ نہیں ہے, یہ امکان ہے, وہ ضروری بھی نہیں ہے, کٹ پیس میں سے جو تھان بکتے ہیں نا, تھان میں بھی پیس بچتے ہیں تو وہ حق حلال کے ہوتے ہیں ان کے, وہ بھی سوٹ پیس کٹ پیس میں وہ بھی بک رہے, اور درزی والے بھی بک, سب مکس ہوتا ہوگا, ورنہ تو کٹ پیس کا کاروبار بھی ناجائز ہو جائے گا اگر یہ طے ہو جائے گا بھائی یہ ہوتے ہی چوری کے, تو ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں تو صحیح مشورہ یہ دیتا ہوں, اور میں اگر یہ درزی ہوتا شاید یہی کر رہا ہوتا, میرا اپنا جو ذہن ہے نا اس کے حساب سے, کہ میں جو دھاگے بھی جھڑ جاتے ہیں نا, جیسے یہ دھاگا لٹک رہا ہے نا, تو اگر کسی گاہک کے کپڑے کا دھاگا ہوتا نا, یہ بھی باریک سے باریک چندنیاں سب کی میں کچھ شاپر کا خرچہ کر دیتا, میں صرف شاپر کچھ رکھ لیتا, یہ شاپر میں سب ڈال دیتا, یہ آپ کا دھاگا, یہ آپ کی چندڑی, یہ اس کے ساتھ میں پیش کر دیتا. اگر وہ میں ساتھ میں وہ ڈسپلن رکھتا کہ اس کو غصہ ہے تو میں بول رہا بھائی پھر ڈال دو, پھر میں اس کو استعمال کر لیتا اور ڈال دیتا. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میرا اپنا مزاج یہ. اب اس میں کہ یار یہ ناپ پیسہ ہے پتہ نہیں یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں یہ رکھنا, اس میں مطلب رسک ہے, رسک فیکٹر بہت بڑا ہے, کہ وہ اس میں نفس ہے نا, وہ بندے کو اور علم ہے نہیں, اور نفس ہے, نفس امارہ ہے, سرکش نفس, تو وہ جو ہے نا یہ بھلا دے بلاوے دے گا اور دوسرے کا حق یہ بکوا دے گا, جس سے پھر یہ ہمارے شوقین جو ہوتے ہیں نا یہ استعمال کریں گے, یا بابا سوٹ بنیں گے بچوں کے پیس, عورتوں میں بھی لگتے ہوں گے اس طرح کے پیس, ہزار کام آتے ہیں, پھر صافی صوفی بھی تو ہوتی ہے, اس سے صفائیاں بھی تو ہوتی ہیں, بہت کچھ کام استعمال, ہر چیز بکتی ہے. وہ دور چلا گیا, پہلے تو کاغذ کی چندڑیاں پریسوں کی پھینک دیتے تھے, ڈھیر سارے پھینک دیتے تھے, میرے جیسے پھر ہم لوگ ہوتے تھے غریب لوگ, تو اس کو وہاں سے اٹھا لیتے تھے, پھر ہم وہ گھر میں اپنے کھانا پکتا تھا, اس سے لکڑیاں چپٹیاں لکڑیوں کی کوئلے اس سے جلتے تھے, سب ہوتا تھا. تو لیکن اب تو ہر چیز بکتی ہے, تو خوف خدا والا درزی تو ہو ایسا ہی کہ بس وہ شاپر رکھ لے, شاپر میں ڈال دے, ہر چیز اس کو دے دے, اس میں اللہ کی رضا کے لیے کرے, نیک نامی بھی ہوگی, لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا. ورنہ یہ عام طور پر یہ یعنی کہ محاورہ ٹائپ کا شاید یہ بن گیا ہے کہ جو چور نہیں وہ درزی نہیں ہو سکتا, اس کے اتنے اسٹائل ہوتے ہیں وہ, یعنی بھلے آپ پورا ناپ کا کپڑا بھی جائے نا, وہ ایسی سائڈ مارے گا کٹنگ کر کے کہ وہ کچھ نہ کچھ کپڑا بچا لے گا. یعنی جو آدھی پنڈلی تک پہننا چاہتے ہیں نا کرتا, ان کو تجربہ ہوگا, آدھی پنڈلی تک یہ سنت ہے, تو بیچارے وہ باہر شریعت میں لکھا ہے تو یہ جاتے ہوں گے درجیوں کو, وہ آدھی پنڈلی تک تھوڑی بناتے ہیں, کوئی خوش نصیب ہو جس کا بن جاتا ہو, شاید نہیں بنتا, پورا کپڑا والے دیں گے وہ کچھ نہ کچھ کٹنگ مار دے گا. لیکن ہر درزی ایسا نہیں کرتا, ہر درزی کو میں نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, جو کرتے ہیں اللہ سے ڈریں. ابھی اس کو گاہک کو نہیں سمجھ آئے گی, وہ جھک کر جب دیکھے گا تو آدھی پنڈلی سے وہ نیچے جا رہا ہوگا, وہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ میرے جھکنے سے اس کی سائز پوری ہو گئی ہے, وہ اسٹیٹ کھڑا رہے پھر کوئی دوسرا بتائے گا ناف کے آدھی پنڈلی تک ہے یا نہیں ہے یہ کرتا. تو ایک بالش چوڑی آستین ہو یہ بھی کہاں ہوتی ہے, یہ کٹنگ میں چلا جاتا ہے. تو لیکن سب ایسا نہیں کرتے, ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں بھی ایک سے ایک درزی پڑھے ہیں الحمدللہ, تو وہ ایسا حسن زن ہے میرا کہ سب ایسا نہیں کرتے, نہ ہر ایک کرتا ہے. سب سے پہلے جو سلائی شروع کی تو حضرت ادریس علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام کا نا کپڑے کی سلائی ادریس علیہ السلام نے فرمائی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجمیری کسوٹی, کسوٹی پر کون آئے گا؟ یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ چاہے کچھ ہو, کوئی بھی امپریشن پڑتا ہو اچھا برا, کسوٹی پہ آنا ہے اپنے کو. چلو پہنچو بھائی,
ہمیں تو حکم ملتا ہے نا بابا کہ آپ نے,
میں جنرل بات کر رہا ہوں, آپ کا نام تو نہیں لیا نا میں نے, تو یہ تو آپ دل کو پوچھے آدمی کہ کیا کیا گدگدی ہو رہی ہوتی ہے, مزہ تو آتا ہے.
کیا آپ کی مرادی سے انسان ہے؟
جی نہیں.
کوئی مزار شریف ہے؟
جی نہیں.
تیرے دربار فیض و کرم کے لیے.
مقدس مقام؟
جی نہیں.
التجا سن لو شاہ ہے
خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا شاہِ اجمیر میرا مسیحا ہے تو
قرآن پاک میں اس کا تذکرہ
صراحت نام کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے
درد مندوں کے دکھ
کالے پن نہیں نام کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے بعض ایسی اشیاء ہیں جن کا مطلب تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے لیکن وہ پھر وہ مفسرین پھر اس کا وہ یا حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں مراد یہ ہے جیسے نماز کا تو قرآن کریم میں حکم جگہ جگہ ہے لیکن وہ نماز کا طریقہ یہ حدیثوں میں ملا ہم کو
کسی نبی علیہ السلام سے نسبت
وجہ شہرت یہ نہیں ہے
مطلب چھ سوال ہوں گے تو چھٹا سوال رہ گیا
پانچ سوال ہوں گے
پانچ ہوئے چھٹا رہ گیا اگر آج اجمیری کسوٹی کے چھ سوال ہے تو آخری سوال ہے
یا خوش اچھی توجہ دلائی آپ
ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں
کیا کرنا ہے نمٹا لینا چھ میں یا
گیارہ
گیارہ کرنے
آپ سے چھٹے کا وقت بھی ختم ہو گیا اس سوال کا
المدینہ
سوال کریں آج
حشر میں تاج دار حرم کے لیے
اگر میں بولوں نا کرشمہ پہنچائے گا تو یہ بھی کڑی ہوتی ہے کہ یار کو بہت مشکل سے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں آپ جو گھومتا ہی ورنہ مقدس مقامات کی سیر کرتا رہتا ہے
خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا
کوئی شہر ہے
جی نہیں
خواجہ پیا کتاب
جی نہیں
یہ آٹھواں سوال
ہے کوئی آجو باجو تو بھلے مشورہ کر لو یار کیا یاد کرے گا وہ بھی
چل عبدالحبیب بھائی مشورہ دے
جس کو دینا ہو مشورہ دینے کا کل اختیارات ہے آج تو کرشمہ پہنچائے گا اب میرا خیال ہے مادہ ٹنگے گا اب ہو سکتا ہے کہ
آج کوئی مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے اس شے کا
غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز خواجہ خواجگہ حامی بے قسم التجا
کوئی مبارک مہینہ ہے
جی
مہینہ
کرشمہ پہنچائے گا تو کرشمہ لفظ آیا نا تو یہ آدمی کا ماشاء اللہ
میرے خواجہ پیا کر دو کر دو کر
اس مہینے کی نسبت سے آپ نے کوئی رسالہ بھی مرتب فرمایا ہے
جی ہاں آقا کا مہینہ
اس مہینے میں خواجہ غریب نواز کا عرس بھی ہوتا ہے
جی ہاں
التجا سلو شاہ کے لیے
آپ کی مرادی شے ماہ رجب المرجب ہے
جواب درست ہے نا جب یہ اس طرح ہو جاتا ہے نا اتنی دل کو خوشی حاصل ہوتی ہوگی اور جن کے جواب نہیں بن پڑتے نا تو دل دک 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 پھر آخر میں جواب نام لے اور وہ بھی غلط پڑے تو میرا خیال ہے اس کو زمین پھٹر میں سما جاؤ تو اپنے آپ کو رسک پر پیش پھر بھی کرتے کیا بات
ہے آئیں چوتھا بکے کو آ نہیں جو ہے
یہ وہ مشکل ہے کہ آنا جوئے کیونکہ بہت سے ایسے دل میں گدگدی ہوتی ہے میرا نام کب آئے یار اس کا بھی ایک لطف ہے نا دل
की बात की ना।
नहीं, अब्दुल अबी भाई कुछ और कह रहे थे, बोलो जी। माइक पे बोले नहीं,
मैं कह रहा हूँ ये भी तो हो सकता है ना कि जिसका नाम आएगा उसको कितनी देर बराए रास्त आपसे गुफ्तगु का भी मौका मिल जाता है। नीयतें तो बन सकती है ना बनाने वालों की।
वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम के ताल्लुक से वो मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो तो मुखलिसीन के सरदार थे। बाकी हम लोगों के लिए तो ही ख्याल अस्तो मुहाल अस्ते जुनू। सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारक व सल्लम। राजा आमिर की तरफ से मैसेज है कि अगर जिस्म में से किसी एक उज़्व से खून चलना बंद हो जाए, यानी वो सुन हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए?
डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।
और राशिद रजा हैं, ये
सवाल कर... सुन हो जाए तो पापा क्या करना
जी?
पांव सुन हो जाए,
पांव
जो सो जाना जिसको बोलते,
तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाए
सुभान अल्लाह।
अल्लाह दबुल मुफरत है ना। मैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का पांव मुबारक जो था, तो इसके ताल्लुक से किसी ने इंसर्च किया कि आप उनको पुकारें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है। फिर इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारा या याद किया।
राशिद रजा सवाल कर रहे हैं कि दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने के लिए अपने पीर साहिब से इजाजत लेना जरूरी है, अगर जरूरी है तो इजाजत अता फरमा दीजिए।
जरूरी नहीं है, इजाजत से बरकत में इजाफा होता है। और हमारे सिलसिले में इसका एक हिज्ब शामिल है पढ़ने का, तो वो ऑलरेडी इजाजत मिल जाती है जो बयात होता है उसको।
नदीम स्वागत।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम उमर बदर रजा है, मैं मदरसातुल मदीना ऑनलाइन में पढ़ता हूँ। प्यारे बाबा जान, लोग कहते हैं किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कैसे होती है? जब आप इशाद फरमा दे जज़ाकल्लाहु खैरा।
माशाल्लाह, सवाल किया मदनी मुन्ने ने, मगर समझ आखिर के अल्फाज किताबों का कुछ कह रहे थे।
लोग कहते हैं किताबों से दोस्ती कर लो, तो किताबों से कैसे दोस्ती होगी?
नहीं, अब बेटे जवाब भी आप बताएं कि किताबों से दोस्ती कैसे की जाती है? आपने और भी दोस्त होंगे ना आपके, और दोस्त होंगे ना आपके, खेलते होंगे, तो आप बताएं किताब से कैसे दोस्ती होती है? सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। मैं क्या क्या कहूं तुझे, माशाल्लाह। वो ना कि किताब जो है कुंज तन्हाई अस्त, देखिए किताब जो है वो तन्हाई का साथी है, रफीक है, साथी है। तो किताब से दोस्ती से मुराद ये कि बस किताब पढ़ता रहे, किताबें पढ़ता रहे, दीनी किताबें पढ़ता रहे, जिससे इल्म में इजाफा होता रहे। जो मतलब इस मामले में एक्टिव होते ना इल्म दीन के जज्बे में, तो इनके साथ कोई ना कोई किताब रहती है, जहां भी जाएंगे ना किताब होगी, तो ये खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे, इनकी आदत होती है। मैंने वो चल मदीना काफिले में भी नोट किया हुआ है, ऐसा देखा है मैंने कि जैसे उलमा भी साथ होते ना, तो किताब भले कौम नाते पढ़ रही है, झूम रही है, इनको बेनियाज है, ये किताब में सर डाला हुआ है, बस की सीट पे बैठे हुए पढ़े जा रहे हैं, ये क्वालिटी होती है। तो ये किताबों के दोस्त होते हैं हमारे। हाजी हसन साहब के साथ किताब कोई ना कोई होती है, मदनी मुजाकरे में आते हैं ना, जब मौका मिलता है खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, तो इसी तरह इल्म हासिल होता ना कि जब ये देखे बंदा एकदम मैंने ओढ़ना बिछोना बना ले। अब हमारे क्या होता है कि जो कायदा पढ़ते हैं ना मदरसा तो मदीना वाले खान में, मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे मखारिज सही नहीं होते, मेरा कायदा खत्म नहीं होता। अब ये करते क्या है कि ये قاعدہ بھی وہیں ہوتا ہے ان کا مدرسۃ المدینہ میں، یہ آئیں گے ٹیم بے ٹیم اپنے حساب سے مرضی سے، اور وہ کھول کے دیکھیں گے اس وقت، اور وہ سبق پڑھیں گے، پھر رکھ دیا، پھر بھول گئے، پھر آئے تو چند منٹ وہ پڑھتے ہیں نا، بولتے ہیں ہم کو یاد نہیں ہوتا. تو بھائی اس یہ چند منٹ میں آپ کو ایک فارمولا دیا جاتا ہے، تھیوری بتائی جاتی ہے، یہ بعد میں جا کر آپ کو یہ مخارج میں پریکٹس کرنی ہے. کوئی آپ ایسے اس طرح بھائی سے ترکیب بنانی ہے جو اس کے علاوہ بھی آپ کو پریکٹس کرائے، ایک دوسرے کو آپ مخارج سنائیں، قاعدہ آپ کے ساتھ ہو، نہ کہ وہ وہاں تشریف فرما ہو یا الگ سے آپ کے پاس ہو گئی اور وہاں کا الگ ہو، یہ بھی ممکن ہے مدرسے کا. تو اس طرح مطلب جب اس کے پیچھے لگ جائیں گے نا تو یہ مطلب یہ کہ آپ کو یاد ہوگا اور سب کچھ ہوگا اور آپ پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. یہ ہے کتاب کی دوستی، پڑھتا رہے اس کو، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. 4-5-6 مارچ بنگلہ دیش میں اجتماع ہو رہا ہے اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان نماز الحمدللہ یہ بنگلہ زبان میں بھی شائع ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 4-5-6 مارچ کو اجتماع میں یہ منظر عام پر آ جائے گی. اور یہ بڑی ہی اہم کتاب ہے اور امیر علیہ سنت نے اس کو مرتب فرمایا ہے، اور بہت ہی علم کا خزانہ ہے، مختلف موضوعات بھی ہیں. تو اردو میں اس کتاب کو ایک بڑی زبردست پذیرائی ملی، اسلام میں نے خریدی بھی ہیں. امیر علیہ سنت اس معاملے میں اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ یہ اس زبان میں بھی حاصل کی جائے. اور ایک ہمارے ذمہ دار نے اس پہ توجہ دلائی کہ الحمدللہ یہ کتاب جو شائع ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے وہاں پر بھی مسجدوں میں درس کا سلسلہ جاری ہو. اور دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے تقسیم رسائل، کہ جس کے ذریعے کتابیں رسائل وغیرہ جو ہے یہ ایصال ثواب کے حوالے سے جو ہے وہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اسلامی بھائی بنگلہ زبان میں بھی اس کتاب کو حاصل کرے اور اس کو تقسیم کرے تاکہ مساجد میں بھی درس ہو اور عام جگہوں پر بھی درس و بیان کا سلسلہ جاری ہو جائے.
سبحان اللہ، میں مسکرائی ہوں رہا تھا کہ منظر عام پر آ رہی ہے، اس میں سمجھے گا کون؟ ہم 3 روزہ اجتماع بولتے تھے بنگلہ دیش کا، تو اب پتا چلا بنگلہ دیش کے بیچارے سے بولے 3 دن روزے رکھنے پڑے گے وہاں روزہ. پھر ہم نے وہ 3 دن کا اجتماع بولنا شروع کر دیا، وہ 3 دن میں سمجھتے، 3 روزہ میں نہیں سمجھتے. تو منظر عام پر تو یہ اردو بھی نہیں سمجھ، اردو والے بھی ایسے تعداد ہوگی یہ نہیں سمجھے منظر عام پر آنا کیا. تو وہ بےچارے بنگلہ بسی یا بنگلہ دیشی تو موج کرے گیا. تو یہ کتاب فیضان نماز انشاء اللہ الرحمن 4-5-6 مارچ ہونے والے 3 دن کے سنت عمر اجتماع میں بنگلہ دیش میں جو ہونے جا رہا ہے ڈھاکہ میں، تو اس میں انشاءاللہ یہ بکنا شروع ہوگی، اس کی سیل شروع ہوگی. تو اس کو ہمارے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول ضرور خرید فرمائیں، اور جو مخیر میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، مخیر اس کو بولتے ہیں کہ جو خیر خیرات کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، تو دل کھول کر خرچ کریں اور اس کو خریدیں، خرید کر اس کو بانٹیں. اور ہمارے یہاں کے دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ بے شک وہاں بانٹیں، فقراء المدینہ کو دیں، فقراء البغداد بھی ہیں، فقراء المدینہ بھی ہیں. تو زیادہ تر غریب طبقہ جو ہے نا وہ دین کی طرف آتا ہے، یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اگر یہ خرید کر وہاں یا یہ کوئی سی ترکیب بنائیں گے کہ وہاں یہ چاہے اجتماع میں بٹے، اجتماع میں عام یوں بانٹنا بھی شاید اتنا مفید نہیں ہوگا، یہ مسجدوں میں دیں یا استائی بھائی ذمہ داران جو اپنے اپنے طور پر ترکیبیں بنائیں اور جس کو جذبہ دیکھیں اس کو وہ گفٹ میں دیں، ایسی کوئی ترکیب کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ کتاب وہ عام ہو جائے گی.
ذمہ دار نے میسج کیا ہے تقریباً 300% یہ اس کی قیمت ہوگی، تقریباً
پاکستانی
500 روپے تقریباً،
500
جی.
ہاں تو اس طرح جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں عاشقان رسول تو وہ آگے آئیں اور اس اجتماع کے لیے یہ کتابیں عام کریں. وہاں علماء بھی تشریف لاتے ہیں، ائمہ کرام بھی آتے ہیں اور بھی شخصیات بھی آتی ہیں، تو ہر ایک خریدنے کا اتنا وہ جذبہ بھی سب کو ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور علماء کو ہم ہدیتاً ہم انہیں تحفتاً یا کہنا ہے نذرانے کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تو خرید سکتے ہیں, لیکن ہم دیں, بڑھ کر ان کو آگے دیں. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے بیانات میں یہ کام دے گی. فیضان نماز اس کو پڑھیں تو صحیح, انہیں دعویٰ نہیں ہے, لیکن اتنا عرض کروں گا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فیل ضرور ہوگا. اور آپ آج تک نماز کے فضائل وغیرہ اس انداز میں کبھی ہم نے اتنے پڑھے نہیں تھے نہ سنے تھے. آپ کو انشاءاللہ الرحمن اس میں ایسی ایسی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ. آپ پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا کیا ہے. تو اس کو سب لیں, اردو والے بھی لیں, بنگلہ بھاشی یا بنگلہ دیسی. اس طرح بنگلہ بھاشی ہم ان کو بولتے ہیں کہ جو جیسے کہ پاکستان میں ہیں بنگلہ زبان بولتے ہیں, اور وہ جا نہیں, میں نے کوئی ان کی صورت نہیں ہوتی کہ وہاں جائیں, کوئی سے ہوتے ہیں تو یہ بنگلہ بھاشی کہتے ہیں. اچھا یہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں, یہاں بھی ہیں آپ کو ملیں گے. تو دیگر ممالک میں یہ نوکریاں کرتے ہیں, یعنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بنگلہ بھاشی اسلامی بھائی جو ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ بنگلہ بھاشی, اور جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں وہ بنگلہ دیسی. بھاشا مانے لینگویج, زبان. یا اللہ جو کوئی یہ بنگلہ فیضان نماز خریدے یا اس کو تقسیم کرے, اس کو پڑھے پڑھائے مسجدوں میں, بازاروں میں, دکانوں میں اس کا درس کرے, درس جاری کروائے, ان سب کو اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے, اور تیرے پیارے حبیب اس کو کلمہ پڑھائیں اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو. یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلام میں نے آپ کے والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے 6 کتابیں چھٹی شریف کی نسبت
سبحان اللہ
6 کتابیں پیش کرنے کی نیت کی ہے ماشاءاللہ.
الحمدللہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, غریب نواز کی برکتوں سے ان کو اور مجھے مالا مال کرے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے اسلام قبول کیا ہے, اور ہم مجھے کس طرح.
اچھا آپ نے اسلام قبول کیا ہے, کب کیا ہے؟
یہ 3 دن ہو گئے ہیں.
3 دن, بہت بہت مبارک ہو آپ کو.
خیر مبارک,
ماشاء اللہ, اللہ استقامت نصیب فرمائے.
میرا نام بھی رکھ دیا جائے, اور مجھے ابرا مریض کی جائے.
اچھا ابھی تک نام نہیں رکھا؟
نہیں سر.
اچھا
اب مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اسلام
نام آپ رکھ لیں محمد, اور آج مبارک مہینہ ہے رجب کا, نام اپنا محمد ہو برکت کے لیے, ثواب کے لیے, تعظیمن سرکار کی تعظیم ریسپیکٹ کے حساب سے. اور پکارنے کے لیے رکھ لیتے ہیں رجب, اس مہینے کی یادگار بھی رہے گی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے.
مجھے کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟
ہاں بیٹے آپ کو تربیت لینی چاہیے, تو یہ اسلام بھائی آپ کو انشاءاللہ مشورہ دیں گے. باقاعدہ اس کی تربیت بھی ہے, اس کی بکس بھی ہے, اس کی بھی اسٹڈی کرنی چاہیے. دل بڑا رکھنا اگر کوئی آزمائش آئے تو, جمع رہنا, اسلام چھوڑ کر جانا نہیں ہے.
السلام.
آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں نے قبول کیا, آپ اب قادری ہو گئے, رضوی ہو گئے, عطاری ہو گئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اقبال میمن ہے, میں کیتی بندر ٹھٹا سے آیا ہوں.
ماشاءاللہ.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جانشین کسے کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ آپ کے بھی بیٹے جانشین ہیں, جزاک اللہ الخیر. میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک میری بے حساب مغفرت فرمائے. اور جانشین کیا کیا کام کرتے ہیں؟
ماشاءاللہ. جانشین خلیفہ, خلافت یا جو نیابت نائب جو ہوتا ہے وہ, اب وہ پیر کا جو جانشین ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے اس کا پھر ایک اپنے وہ ایک حساب کتاب ہوتے ہیں, جیسے بہت سارے خلیفہ تو اور بھی ہوتے ہیں پیر صاحب کے بعض اوقات, لیکن ایک کو خاص کر اولاد میں سے اس کو چنا جاتا ہے کہ اب یہ ان کی جگہ یہ مسند پر بیٹھے گا ان کے انتقال کے بعد, یا انتقال کے بعد بھی جانشین بنایا جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر پیری مریدی کرتے ہیں, رشد و ہدایت کا سلسلہ, نیکی کی دعوت کا سلسلہ وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں. تو جانشین جو ہے وہ اس کو بس اپنے والد کے جو اچھے کام ہیں اس کو آگے بڑھانا ہے, اپنے والد کی نیکی کی دعوت ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. رشد و ہدایت, رشد اور ہدایت ایک ہی چیز ہے, بس انہیں لوگوں کو نیک راستے دکھانے ہیں, خود بھی عبادت کرنی ہے, دوسروں کو بھی عبادت کا ذہن دینا ہے, خود بھی نمازوں اور جماعتوں کی پابندی کرنی ہے, دوسروں کو بھی اسی کی سوچ دینی ہے, اس طرح مطلب نیکی کا راستہ بتایا جائے. اگر جانشین اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اگر نیکی کی دعوت کو برقرار رکھے تو دنیا میں مطلب یعنی کہ نیکی کا دور دورہ ہو جائے, کاش ایسا ہو جائے, لیکن ایسا کم ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں کہ اب جو بھی جاتا ہے اپنا جانشین نہیں چھوڑتا, وہی حقیقت میں جانشین کہ جو اپنے والد کے اس درست مشن کو لے کر چلتا ہو. باپ نے بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے لیکن اولاد جو ہے وہ عام طور پہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو ہاتھ سے لٹا رہی ہوتی ہے, اڑاتی ہے. باپ خود پسینے کی کمائی ہوتی ہے اس کی, اور اولاد کے جب ہاتھ میں آتی ہے تو وہ فضول اڑا رہا ہوتا ہے کہ اس نے محنت نہیں کی ہوتی نا, بغیر محنت کے مل جاتا ہے. تو جس کو محنت سے ملتا ہے اس کی قدر عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے, کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جانشین جو ہے وہ اپنے باپ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, یا اپنے شیخ سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کا نام. جیسے غوث پاک, ہمارے غوث پاک کے جو شیخ ہیں ان کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا, حالانکہ ان کے بھی پیر صاحب ہیں, جنرلی پتا نہیں ہے یہ کتنی ان کی شہرت ہو گئی, کتنا ان کا کام ہمارے سامنے ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے پیر صاحب کا نام بھی کس کو پتا, حالانکہ یہ بھی مرید ہیں. تو بعض اوقات مرید جو ہوتا ہے, جانشین ہوتا ہے, خلیفہ ہوتا ہے, اور اپنے پیر سے وہ بھی آگے نکل جاتا ہے کام کرنے میں, وہ اللہ تعالیٰ جس کو برکت دے. تو یہ ایسے درجات نہیں ہے کہ جس میں کوئی مطلب نہیں گناہوں کے مسائل ہو. ہاں نبی جو ہے نا, نبی کوئی نہیں آئے گا, انبیاء کرام میں سے جو بس نبوت اب ختم ہو گئی, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. البتہ ولایت کے درجے جو ہے یہ تو قائم ہے. ہاں غوثیت کبریٰ کا درجہ یہ فکس ہے کہ یہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہوا, سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو ملا, پھر ان کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا, اور اب امام مہدی کو ملے گا. یہ قطب اکبر یا غوثیت کبریٰ یا قطبیت کبریٰ, یہ ان کو, یہ تین کی یہ ترکیب ہے. باقی دیگر اولیاء کرام جو ہیں وہ چھوٹے بڑے, یہ تو ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں, اور بے شمار اولیاء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی عبدالحبیب بھائی کا پیغام ملا الحمدللہ, ایک ہماری شخصیت ہیں, انہوں نے 1100 کتابوں کا مطلب نیت جو ہے وہ پیش کی ہے
الحمدللہ, بنگلہ باشی
کی.
یہ جلدی جلدی پیمنٹ ہو جائے, آج یہ روکڑا کل ادھار.
جی جی,
کیونکہ اب تاریخ تو بالکل قریب آ رہی ہے اجتماع کی, ویسے وہ ادھار تقسیم نہیں کریں گے جب تک ہم پیسے پیمنٹ نہیں ہوگی. تو جلدی جلدی دیکھ تو ثواب بھی آپ کا جلدی جلدی پکا ہو جائے.
نہیں, انہوں نے پکا کہا ہے حاجی عبدالحبیب بھائی کی طرف سے آیا کہ ماشاءاللہ.
اوکے, اللہ برکت دے, جو بھی کہے گا تھوڑی بولے کہ اچھا کہا ہے میں نے, یہ مطلب بس پانچ ہاتھ میں چاہیے سچا. اب اتنے آپ کو پتا ہے کتابوں کے اعلان, اتنے فگر اعلان ہوتے, ہم اتنے, اور جا کے ان کو پتا نہیں کوئی فالو اپ بھی کرتا ہے, کیا کرتا ہے, دیے کتنے دیے, کب دیے, خدا بہتر جانے. کوئی دیتا ہوگا, کوئی بیچارہ ہو سکتا ہے ارادہ بدل جاتا ہو, اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن فقراء المدینہ کے لیے فگر کم آئے, جلد اور ہمت کیجئے اور جلدی جلدی بنگلہ باشی بنگلہ دیشی کوئی محروم نہ رہے، اللہ کرے سب کے پاس فیضان نماز پہنچ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا وہ ایک دو کسوٹیاں تھیں آج، لیکن وہ ابھی تو کل بھی ہے نا انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر ایک، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس جگہ ٹھہری تھی؟ جواب، جودی پہاڑ پر۔ سوال نمبر دو، مسجد قباء میں نماز کا کتنا ثواب ہے؟ جواب، عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر تین، تین پیسے دبانے پر قیامت میں کتنی با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی؟ جواب، 700 با جماعت نمازیں۔ جنہوں نے درست جواب دیے، قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام۔ بنت محمد شریف اتاریہ پنو عاقل، انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب آئندہ کے لیے کل، اب روز روز ہوتے رہیں گے تو کل کے لیے آج سوالات کیے جا رہے ہیں، یا آج کے مدنی مذاکرے میں سے سوالات ہوتے ہیں، اسی دن کے بیان سے لے کر بیان سے شروع ہو جاتے ہیں سوالات، اور جواب تحریری دینے ہوتے ہیں، پرچیوں کے ذریعے نہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے لکھے ہوئے۔ اور اس طرح بہن جواب دے تو وہ اپنے محرم کا فون نمبر، نام اور فون نمبر بھی ڈالا کرے تاکہ رابطہ کیا جا سکے ضرورتاً۔ سوال نمبر ایک، سب سے پہلے کس نے کپڑا سلائی کیا؟ سوال نمبر دو، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہاں چلا کیا تھا؟ سوال نمبر تین، قارون کے خزانے کی چابیاں کتنے لوگ اٹھاتے تھے؟ جو بھی جواب درست دیتے ہیں پھر ان میں قرآن دازی ہوتی ہے، اور 1200 روپے کا مدنی چیک ان کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ مدنی چیک جو ہے وہ صرف مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوتا ہے، کتابیں وغیرہ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے رقم نہیں دی جاتی. صلو علی الحبیب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عہدہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، جو کچھ اپنی نیکیاں مجھے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو روزانہ چھٹی شریف تک کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ سوال جواب شروع ہونے کے بعد سے مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت رکھتے ہیں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے. الہ العالمین، مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت الوقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا، عاشق رسول بنا، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا، عاشق خواجہ و اولیاء بنا. الہ العالمین، ہم میں صرف وہ کام کرنا نصیب ہوں جس میں تیری رضا ہو. اے اللہ، تیری نافرمانیوں کے کاموں سے ہم بچے رہیں. یا اللہ، ہم صرف ثواب ملے ایسے کام کرنے والے بنے. الہ العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین، جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہیں ان سے نکل آئیں. اے اللہ، مظلوم قیدی ریا ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان بن جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، وہ مغفرت پہ سلطان
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
دين حق کے رب پر
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شیعی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر،
نور کی برسات،
مرشد کی آل پر
نور کی برسات ہو.
مولا یا صلی
دامن رہے ہاتھ میں، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے. حاجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے. خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، تھامنا ہاتھ ہے سید مہربان، تھامنا ہاتھ ہے سید مہربان، ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں، ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں، لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، حشر میں تاج دار حرم کے لیے.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مذاکرہ